إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی رحمت کے بارے میں جاننا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے اور اس کی قدرت اس کی مشیت کے تابع ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظالم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے اور کسی کے حق سے کم اس کو نہیں دیتا ہے، بلکہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ اس کے حق سے زیادہ اس کو دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا جاننا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنا، یہ انسان کے لیے ایمان کا لازمی جز اور اس کا تقاضا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ اکثریت انسانیت کی اس وجہ سے گمراہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مانا، لیکن اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف انہوں نے حاصل نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. معرفت کا نقص حقوق کی ادائیگی میں نقص پیدا کرتا ہے اور اس میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ کا حق ادا کرنا، اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو اس کا بہت بڑا سبب یہ ہوگا کہ ایک انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے. اللہ کا حق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر مبنی ہے. جیسی اللہ کی پہچان ہوگی ویسا انسان کا اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، اس کی ادائیگی ویسی ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں صاف ذہن صاف دل لے کے اللہ کے بارے میں سنیں، اللہ کے بارے میں اعتقاد قائم کریں اور اپنی زندگی میں شکوک اور شبہات کو جگہ نہ دیں، اپنے دل میں ڈاؤٹس کو جگہ نہ دیں. اس لیے کہ شک کفر کی پہلی سیڑھی ہے، بلکہ اسی کو اگر کفر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ایک انسان انکار بعد میں کرتا ہے، شک پہلے کرتا ہے، اور شک یقیناً ایک انسان کو انکار تک لے جاتا ہے. اور شک کیوں ہوتا ہے؟ شک اکثر اوقات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں سمجھا، شک کرتا ہے. اس لیے صحیح معرفت، صحیح علم، صحیح فہم ایک انسان کے ایمان کو قوت اور سہارا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں. بغیر علم کے آدمی کا ایمان و عمل صحیح نہیں ہوتا ہے. صحیح علم ہوگا تو ایمان صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا. اگر علم غلط ہوگا تو ایسا علم انسان کو ایمان، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے گمراہی کی طرف، خرافات کی طرف لے جائے گا. اور صحیح علم کیا ہے؟ صحیح علم وہ ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج پر ہو. اس امت کے جو سلف ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے اعتقاد اور ان کے منہج کے مطابق اگر وہ علم ہے تو وہ علم صحیح ہے, ورنہ عقل کی اور رائے کی اور اٹکل کی دوڑ لگانا ایک انسان کو گمراہ کر سکتا ہے اور خود یہ ایک گمراہی ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ تھوڑا علمی موضوع ہے, بلکہ پورا علمی موضوع ہے. اسی لیے اس موضوع پر بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے, اور اکثر ذہنوں میں اس موضوع کے بارے میں بہت سارے شبہات ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا تقدیر کیا ہے, اور تقدیر کے بارے میں ایک انسان کو کیا اس کے بارے میں عقیدہ قائم کرے, کنفیوژن کو کیسے دور کرے, ایکچولی تقدیر ہے کیا, کیا ماننا ہے, کیا عقیدہ رکھنا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگ جواب دینے میں جھجکتے ہیں, اور احتیاط کا پہلو یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے بس اللہ نے بتایا نا مان لو, کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھتی ہو اور معلوم ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے ہے, تو نہ سمجھنا اس کے انکار کا انسان کے لیے امکان پیدا نہیں کرتا ہے. نہیں سمجھا تو مت مانو, ایسا نہیں. دنیا کے بھی معاملات میں کسی کو سمجھتا ہے کسی کو نہیں سمجھتا ہے, تو اب ایسی صورت میں اگر نہیں سمجھا کسی کو تو وہ انکار نہیں کر دیتا ہے. کوئی کمپیوٹر چلا رہا ہے دوسرے کو نہیں سمجھتا ہے کیسے کھٹ کیے تو کیسا ہو جاتا, کیا کیا ہوتا ہے اس میں, نہیں سمجھتا کیسا ہوتا, الیکٹریسٹی نہیں سمجھتا, پلین کیسے اڑتا, جہاز کیسے چلتا, موبائل میں ادھر سے ادھر آواز کیسے آتی, میں بول رہا اور میری آواز آ رہی پکا, کیسا نہیں سمجھتا. کسی کو سمجھتا ہے, انجینئر ہوتا ہے, وہ بتاتا دیکھو یہاں سے آواز آتی ایسا بٹس اینڈ بائٹس اور یہ سب بتاتا, بائنری اور کیا کچھ نہیں بتاتا. الیکٹریسٹی میں فون والا جب ریپیئر کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بےچارے کو کیسا سمجھتا ہوگا کہ کون سی وائر کس کی ہے, خالی نمبر پوچھتا برابر لگاتا, باقی لوگوں کو نہیں سمجھتا, ہم کو نہیں سمجھتا ہے. دوائی کی اتنی بڑی دکان ہے, آپ نام بولو یہ تکلیف یہ بیماری کی دوا ہے, یہ نام ہے, چٹھی دیکھتا ہے اتنا گندا لکھا ہوا ہے کہ ایسا دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ بس جی میں آیا اور ایسا ڈاکٹر نے ہاتھ گھما دیا, لیکن وہ برابر وہی دوائی لا کے آپ کو دیتا, کیسا اس کو یاد ہوتا کہاں دوا رکھا ہے اس نے, برابر وہی پڑیا وہی نام کی چیک کرو, ہاں برابر وہی لا کے دیتا ہے. تو کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے, کسی کو نہیں سمجھتا ہے, تو نہ سمجھنا اس بات کے لیے کافی بیسس نہیں ہے کہ ایک انسان کے ہم کو نہیں سمجھا اس کا مطلب غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں آدمی مانتا ہے. اوپن ہارٹ سرجری کیسے کرتے ہیں وہ لوگ, پھاڑا زندہ انسان ہے سویا ہے کھولا ہے اس کو پورا دلول کر کے بند جاؤ گھر, کیسا کرتے ڈاکٹر لوگ برین سرجری, کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, کرتے ہیں, ہر ایک کی فیلڈ ہوتی ہے. تو کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے پلین کیسا چلاتے, اتنا بڑا لوہا لے کے ہوا میں اڑتے, ہم تو نہیں اڑ سکتے ہاتھ ایسا کیے تھے, یہاں وہاں دو پر باندھ کے نہیں اڑ سکتے, لیکن پلین اتنا بڑا اڑاتے ہیں, کیسا اڑاتے ہیں, کیسا ہوتا ہے ایسا. کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کچھ لوگوں کو نہیں سمجھتی ہے. اگر ایسا کوئی انسان اپنے بارے میں پائے تو کوشش کرے کہ علم حاصل کرے, لیکن پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ دیکھے اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے, اگر کہا ہے میرے کو نہیں سمجھ رہا ہے, اگر کہا ہے تو صحیح بس ختم. ایک معمولی آدمی بولتا ہے ڈاکٹر نے بولا کہ کوئی تو بھی ایسے آؤ, ڈاکٹر نے بولا ایسا کرنا پڑے گا, یہ دوا کھانی پڑے گی, ڈاکٹر نے بولا پھر کھا نا, جو ڈاکٹر کو معلوم آتے تیرے کو نہیں معلوم. آدمی دنیوی اعتبار سے بھی کسی ایکسپرٹ کی بات پر اعتماد کرتا ہے. تو عقیدے میں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ علم اور دلائل کے اعتبار سے, علم اور دلائل کے اعتبار سے اس کے فہم کو حاصل کریں کہ کیا ایگزیکٹلی مطلب ہے. لیکن کبھی آدمی کا بیک گراؤنڈ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے, کبھی زیادہ وہ سوچنے والا نہیں ہوتا ہے, بعض اوقات زیادہ وہ سمجھ نہیں پاتا ہے, مرد ہوتا ہے, کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں سب سے بہتر چیز کیا ہے, آدمی کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو ہم مانتے ہیں, چاہے ہم کو نہیں سمجھے, چاہے ہم کو نہ سمجھے کہ دوائی کھانے کے بعد اندر جا کے پیٹ میں جاتی ہے تو سر کا درد کیسے کم ہوتا ہے, نہیں سمجھتا ہے, لیکن ہوتا ہے ایسا, تو کیسے ہوتا ہے نہیں معلوم, اس لیکن پھر بھی دوائی کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ ہے، فائدہ ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینا یہ بہتر ہے، لیکن سب کے لیے یہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دین کے عقائد اور دین کے احکام کے بارے میں دلائل کو سیکھیں، اور دین کی حفاظت، دلائل کی حفاظت قیامت تک نسل در نسل اور طبقہ بطبقہ کرتے رہیں. انہی کے ذمہ دعوت ہوتی ہے کہ دوسروں کو دعوت دیں، دوسروں کو دین سکھائیں. تو اس اعتبار سے خلاصہ کلام یہ کہ عقیدے کا سیکھنا ضروری ہے. اگر علم غلط ہوگا عقیدہ غلط ہوگا، علم صحیح ہوگا عقیدہ صحیح ہوگا. اور علم میں صحیح فہم ضروری ہے، ورنہ بعض احادیث اور آیات کا غلط مطلب آدمی سمجھ لے تو بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اگر اپنے دل سے کچھ بھی مطلب نکالے. اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ آیت، اس کا فہم نبی نے کیا دیا ہے، اور صحابہ اس سے کیا سمجھتے تھے، سلف اس سے کیا سمجھتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ تقدیر کا عقیدہ کیا ہے. اتنا بڑا موضوع ہے یہ، ابن قیم کی کتاب میں لانے والا تھا آپ کو کم سے کم بتانے کے لیے، تاکہ میرے لیے عذر پیدا ہو جائے کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اتنے سے وقت میں نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. 700-800 پیج کی کتاب، اتنی موٹی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں تقدیر کے بارے میں بیان کی اور شبہات کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، اور بہت اچھی طرح سے جواب دیا ہے. آج کے درس میں تقدیر کے تعلق سے اہم ترین مباحث، جو بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم وقت میں ساری چیزیں آسانی کے ساتھ ہماری سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے. تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القمر آیت نمبر 49، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے. ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے اس کا تعلق اللہ کے اندازے اور اللہ کی تقدیر سے ہے. اللہ نے انسان کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر مخلوق کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. پرندے کتنے چھوٹے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے، وہ ہوا میں اڑیں گے، پانی میں تیریں گے، مچھلی کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے، کون سی کیٹیگری کی کیسی ہو، ایٹم، نیوٹران، الیکٹران، پروٹون، اس کا کیا حال ہو، کون سی چیز، آکسیجن کیسی ہو، ہائیڈروجن کیا ہو، اس کا وزن کتنا ہو، ہر چیز اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو طے کیا ہے. سورج کا زمین سے فاصلہ کتنا ہو، زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہو، زمین پر کتنا پانی ہو، کتنی زمین ہو، کتنی ہوا ہو، کتنا پریشر ایئر کا ہو، گریویٹیشن کتنی ہو، سب اللہ نے طے کیا ہے. کیسے طے کیا؟ اپنے علم سے طے کیا. کتنا ہونا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں جانا تو پورا ہمارا درس ختم ہو جائیں گے اس میں، کہ زمین پر اگر دباؤ زیادہ ہوتا تو کیا ہوتا، انسان کے اوپر ایئر پریشر کتنا زیادہ ہوتا، اگر اس سے زیادہ ہوتا تو کیا پرابلم ہوتا، سورج کا ڈسٹینس کم یا زیادہ ہو جاتا زمین سے تو کیا پرابلم ہوتا، ہوا کی مقدار اگر کم زیادہ ہوتی تو کیا فرق پڑتا، گریویٹیشن کم یا زیادہ ہوتی تو انسانی زندگی پر اس کا کیا فرق پڑتا. اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے طے کر دیا، ہر چیز کو، جاندار، بے جان، نباتات، مخلوقات، سب کے لیے اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ کا ایک اندازہ ہے، ایک نمبر ہے، ایک ویلیو ہے، اللہ نے اس کے لیے وہ طے کر دیا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو قدر سے پیدا کیا ہے، تقدیر سے پیدا کیا ہے، اپنے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اندازہ ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم ججمنٹ دیتے پکا نہیں ہوتا، اللہ کا ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا علم پختہ ہے، ایسا نہیں دیکھیں گے کیا ہوتا، ٹرائل اینڈ ایرر والا معاملہ اللہ کا ہوتا ہے نہیں. اسی لیے اللہ نے جن مخلوقات کو پہلے بنایا وہ پرفیکٹ ہے. انسان کا اس سے اچھا ماڈل ہے نہیں، اس سے اچھا، بلکہ روبوٹ جو بنتے ہیں وہ انسان کے ماڈل پہ بنتے ہیں، ایروپلین پرندوں کے ماڈل پہ بنتا ہے، اور کئی چیزیں ہیں، کیمرہ ہے آنکھ کے ماڈل پہ بنا ہوا ہے، اور کتنی مخلوقات ہیں جو انسان اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے اس ماڈل پہ بنائے. اللہ نے جو بھی بنایا پرفیکٹ بنایا، اللہ کا اندازہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اللہ جو طے کرتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے، وہی پرفیکٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، تقدیر کا عقیدہ کیا ہے، کیا ماننا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں، اور اس کی اہمیت دین میں کیا ہے. تقدیر نہیں بھی مانے تو چلتا گیا، یا ماننا ضروری ہے. تقدیر کا ماننا فرض ہے اور ایمان کے 6 ارکان میں سے. اگر کوئی آدمی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے اور نسائی کے الفاظ ہیں, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشرره. ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے, ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت کے دن پر, اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر. تقدیر کی بھلائی اور برائی پر. وہ تؤمن بالقدر, تو تقدیر پر ایمان لائے, خیری و شرری, اس کا خیر اور اس کا شر, اس پر ایمان لائے. تو 6 رکن ایمان کے ارکان میں سے تقدیر پر ایمان ہے. یہ لازم ہے. ایمان کی تعریف میں تقدیر کو ماننا ہے, ایمان کی ڈیفینیشن میں, ایمان کے ایلیمنٹس اور پلرز میں تقدیر کا ماننا شامل ہے. اگر تقدیر نہیں مانا, ایمان صحیح نہیں اس کا. تو یہ 6 ارکان ایمان کے. اسی طرح سے مثلے کہ میں بہت نہیں سمجھاؤں گا, میرے سامنے 30 صفحات ہیں, کاٹ چھاٹ کے اتنا آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاثۃ لا یقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا. 3 لوگ ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے نہ صرف قبول کرے گا, نہ عدل قبول کرے گا, نہ فرض قبول کرے گا, نہ نبل قبول کرے گا. عاق, ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا, بد سلوکی کرنے والا. ومنان, احسان کر کے جتانے والا. ومکذب بالقدر, اور تقدیر کا انکار کرنے والا. تو تقدیر کا انکار کرنے والا, اللہ اس سے نہ فرض قبول کرے گا نہ اس کے نفل قبول کرے گا. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اخاف علی امتی من بعدی خصلتین, میں اپنے بعد میری امت پر 2 باتوں پر ڈرتا ہوں, 2 صفات, 2 خصلتیں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی, ان کا مجھ کو ڈر ہے. کیا ہے وہ؟ 1, تکذیبا بالقدر, تقدیر کا انکار کرنا, تقدیر کا انکار کرنا. وتصدیقا بالنجوم, اور ستاروں پر ایمان لانا. آج آپ اخبار دیکھیں گے نا, اس میں ہوگا کہ آج شبھ راشی, مکر, یہ وہ کیا کیا ہے نا, اس پہ زوڈیاک سائنس ہوتے ہیں. سال بھر کے 12 مہینے اس حساب سے, ڈیٹس کے حساب سے, کون سی تاریخ کو کون پیدا ہوا اور یہ تاریخ کو پیدا ہوا, تو اس کا بھوشیہ کیا ہے. تصدیقا بالنجوم, ستاروں پر ایمان لانا. اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے آدمی پریڈکٹ کرے فیوچر کو, بارش کو پریڈکٹ کرے, ستاروں سے بارش ہوئی, یہ بھی مانے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے, ایمان سے اخراج ہے. آپ نے فرمایا 2 چیزیں میری امت میں پیدا ہوں گی, 1 تقدیر کا انکار, اور دوسرے ستاروں پر ایمان لانا. اس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور امام خطیب البغدادی نے کتاب النجوم میں اس کو روایت کیا, اور یہ صحیح روایت ہے. ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا مسلمانوں میں جس نے تقدیر کا انکار کیا. اس نے کہا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ القدریہ. نام تقدیر والا ہے لیکن انکار کرنے والے ہیں تقدیر کے. ان کو القدریہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس فرقے کا ذکر کر دیا تھا اور ان کی خبر دے دی تھی. امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں ایک روایت نقل کی ہے, اور اسی طرح سے امام الحاکم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اخر الکلام فی القدر لشرار امتی فی آخر الزمان. تقدیر میں بحث بازی کرنا, کلام کرنا انکار والا, اس میں باریک باریک شوشے نکالنا, تقدیر کے بارے میں بحث بازی کرنا اس کے انکار جیسی, اس کو کلام کہتے ہیں. تقدیر کے بارے میں کلام کرنا میری امت میں آخری زمانے میں, بعد کے دور میں شریر ترین لوگوں کے حصے میں رکھا گیا ہے. یعنی بعد میں کچھ شریر قسم کے لوگ پیدا ہوں گے, برے لوگ پیدا ہوں گے, جو تقدیر میں بحث بازیاں کریں گے. اخر الکلام فی القدر لشرار امتی فی آخر الزمان. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ بحث بازی اس طرح کی تقدیر کے بارے میں انکار تک بھی لی جا سکتی ہے, آدمی نہیں سمجھا تو انکار کر دیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی اقوام, میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے یکذبون بالقدر, جو تقدیر کا انکار کر دیں گے, تقدیر کا انکار کر دیں گے. اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے. میں ساری روایتیں بیان کر رہا ہوں جو صحیح جامع صغیر وغیرہ موجود ہیں. تو یہ حدیث صحیح کہ ایک یعنی طبقہ امت میں پیدا ہوگا جو تقدیر کا انکار کر دے گا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان کی صدا کے طور پر آپ نے فرمایا فی ہذہ الامہ خصف ومسخ وقذف, میری امت میں خصف ہوگا, چہرے بگڑ جائیں گے, سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے سزا آئے گی, چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, خصف زمین دھسے گی, ومسخ اور چہرے بگڑیں گے. مس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ بگڑ جانا, انسان کو جانور بنا دینا ہے کچھ اور کر دینا, بدصورت بدنما چہرہ کرنا. زمین دھسے گی خصف اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. وقذف اور آسمان سے پتھر برسیں گے. کب, کیوں, کس کے لیے؟ فی اہل القدر, تقدیر والوں پر, یعنی تقدیر کا انکار کرنے والوں پر. تو ایسا جب عام حال ہو جائے گا, لوگ تقدیر کا انکار کرنے پہ آ جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسائے گا, زمین دھسے گی, زلزلے آئیں گے اور اسی طرح سے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. اس کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یحییٰ ابن یعمر تابعی ہیں. میں سرسری طور پر گزر رہا ہوں تاکہ بعض نصوص سمجھانے پڑے, بعض نصوص آپ سن لیں. یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن, ان کی کنیت ہے عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے, انہو قد ظہر قبلنا ناس, ہمارے یہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں, یقرؤون القرآن, جو قرآن پڑھتے ہیں, ویتقفرون العلم, اور علم کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں, وذکر من شأنہم, اور کچھ باتیں ان کے بارے میں بتائی, یہ اچھے لوگ ہیں, یہ کرتے نیکیاں کرتے ہیں, وانہم یزعمون الا قدر وان الامر انف, اور وہ کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے, وان الامر انف, چیزیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم اللہ نے یہ کیا ہے, کچھ نہیں, ان الامر انف, چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اللہ کو معلوم پڑتا ہے, اللہ کا کوئی دخل نہیں کائنات میں, تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے, تقدیر نام کی کوئی چیز دین میں نہیں ہے. وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرْ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ قَالَ فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ. عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر نے کہا جب تو ان لوگوں سے ملے تو ان سے کہنا أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِّنِّي, میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں, ان کا میرا کوئی رشتہ نہیں, ان کا میرا کوئی رشتہ نہیں. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر, اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے, جس کے نام کی قسم میں کھاتا ہوں, عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں, اس ذات کی قسم, لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا, اگر ان لوگوں میں سے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو, فانفقه, اور سب کا سب وہ صدقے میں خرچہ کر دے, ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آدمی تقدیر پر ایمان نہ لائے. امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا ہے. آپ نے فرمایا لکل امت مجوس, ہر امت میں کچھ مجوسی ہوتے ہیں. مجوسی کون ہیں؟ جو دو معبودوں کو مانتے ہیں, خیر کا معبود اور شر کا معبود. مجوسیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ خدا شر والا نہیں ہو سکتا ہے, بری چیزیں اللہ کیسے پیدا کرے گا, تکلیف کی چیزیں, بیماری اور یہ اور وہ, تو گاڈ بری چیزیں پیدا نہیں کرتا ہے, وہ اچھا ہی اچھا ہے, پیور ہے, ہاں ہے, ایک دم مقدس ہے, تو جو بری چیزیں وہ آئی کہاں سے؟ تو کہتے یہ دوسرا ہے, یہ دوسرا گاڈ ہے. تو ایک خیر کا گاڈ ہے, اچھا گاڈ, اور دوسرا گاڈ کون سا ہے؟ شر کا گاڈ ہے, جس نے شر پیدا کیا ہے, نقصان, تکلیف, بیماری, یہ وہ, زلزلے وغیرہ سب. تو گڈ کا گاڈ اور ایول کا گاڈ, دو گاڈ. تو یہ کون ہے؟ یہ مجوسی ہیں, یہ مجوسی ہیں. آپ نے فرمایا لکل امتی, دیکھیے تقدیر کا انکار کرنا کہاں تک لے جاتا ہے آدمی کو. صحیح عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے. آگے ہم آئیں گے گڈ ایول کے اوپر. لکل امت مجوس, ہر امت میں کچھ مجوسی ہوتے ہیں. وہ مجوس امت ہی الذین یقولون لا قدر, اور میری امت کے مجوسی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں، تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں، تقدیر کا عقیدہ ہی غلط، تقدیر کو نہیں ماننا چاہیے. ان مریض فلا تعودہم، اگر یہ بیمار ہو جائیں تم ان کی عیادت کے لیے مت جاؤ. وہ ان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر یہ مر جائیں ان کے جنازے میں مت جاؤ. رحمت للعالمین، عقیدہ میں کمپرومائز نہیں، عقیدے میں کمپرومائز نہیں. امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے ان پر مجوسی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ مجوسی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو خداؤں کو مانتے ہیں، شر کا اور خیر کا. اسی طرح سے تقدیر والا اللہ کی طرف نسبت چیزوں کی نہیں کرتا ہے، اپنی ذات کی طرف یا دوسروں کی طرف کرتا ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجوسی کی طرح ہو جاتا ہے. آگے ہم اس پر آئیں گے تفصیل سے. ہر چیز تقدیر سے ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں کوئی آدمی ہے صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بہت عقل مند ہے فٹافٹ سب کرتا ہے، کوئی آدمی تھوڑا ٹائم لیتا ہے تھوڑا سلو آتا ہے، کسی کی سمجھ میں سنتے ہی آتا ہے، کوئی اشارہ سمجھتا ہے کوئی نقارہ نہیں سمجھتا ہے، کسی کو اشارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کو بہت سمجھانا پڑتا ہے اڈھیلنا پڑتا ہے اس کے سر پہ، تب جا کے اس کی روشنی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، ہاں سمجھ میں آیا. ہر آدمی ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسا کوئی ایسا، کوئی قوی ہوتا ہے کوئی کمزور، کوئی جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے بہت ساری، کوئی ڈرپوک ہوتا ہے کہ ذرا سا دھم ہوا تو یہ فوراً جو ہے گھبرا جاتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ باہر جا کے دیکھتا کیا ہوا ہے، کوئی بولتا ہے دروازہ بند کر لو اندر چلو. اوصاف اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو دیے، سب ایک جیسے ہیں کیا؟ نہیں ہے. کوئی غریب گھر میں پیدا ہوا، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی دبلا، کوئی پتلا، کوئی موٹا، کوئی کیسا، کوئی ڈرپو، کوئی بہادر، کوئی عقل مند، کوئی تھوڑا سا بدھو، کوئی زیادہ بدھو. اللہ نے اوصاف مخلوق میں جب تقسیم کیے ہیں تو کسی کو کوئی وصف زیادہ دیا، کسی کو کوئی وصف کم دیا. کسی کو کچھ بھی بولو کچھ نہیں ہوتا، کسی کو تھوڑا بولو بہت ٹینشن آتا ہے. کوئی حساس ہے، کوئی ایک دم ٹف ہے، مضبوط ہے، چلتا دم. ہر ایک کے اوصاف برابر ہیں؟ نہیں. کوئی آدمی خوش خوش رہتا ہے، کوئی آدمی ذرا بولو تو مرجھا جاتا ہے. یہ کیسا ہے؟ ایسا کیسا ہوا؟ اللہ نے بنایا لوگوں کو الگ الگ، لوگوں کو اللہ نے الگ الگ بنایا، الگ الگ اوصاف دیے. اگر سب ایک جیسے رہتے تو دنیا کا نظام خراب ہو جاتا ہے، پورا بگڑ جاتا ہے. سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، کیمسٹ بولتے ہیں، اگر ایکویلیبریم ہوگا تو کوئی کیمیکل ریئیکشن ہی نہیں ہوگا، سب ٹھپ. ایکویلیبریم نہیں ہے تو برابر کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں. اس کا نائٹرو، اس کا پروٹون، اس کا الیکٹرون، یہ ادھر ادھر جا کے کچھ نہ کچھ ہونے کے لیے، ایکٹیویٹی کے لیے، ایک کے پاس کم ایک کے پاس زیادہ ہے. کہ کوئی مالدار ہے، غریب ہے، غریب کو سہارا دے رہا ہے. غریب ہے اس کو تجارت کی ضرورت پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کی ضرورت پڑتی ہے. مالدار ہے وہ دوسروں کو دے رہا ہے، وہ بڑا کمپنی کھولا، اس کے پاس جاب کو دوسرے ہیں. کوئی آدمی کمزور ہے، اس کے سہارے کے لیے دوسرا آ رہا ہے. ایک کائنات کا نظام چلتا ہے، زمین پر انسانیت کا نظام چلتا ہے. ایک جیسے اگر سب ہوتے، ایک جیسے اگر ہوتے تو آپ بتائیے، بچوں کو آپ ڈراتے، رکو مت کرو ایسا ڈانٹ کے، تو ڈرتے نہیں. وہ کوئی کمزور ہوتا، سب کے سب کمزور ہوتے، سب کے سب قوی ہوتے، تو بیلنس کیسا ہوتا؟ لڑتے ہی رہتے ہمیشہ، سب ایکول ہیں. تو اللہ نے الگ 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 صفات دی. اللہ نے جانا کہ کس کو کیا دینا چاہیے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، مال نہیں دیا، کسی کو اللہ نے مال دیا، علم نہیں دیا، دونوں کو جوڑا اللہ نے. کسی کو اللہ نے غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، جوڑا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کدھر کیا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اوصاف دیے اپنی مرضی سے، اپنے علم کی بنیاد پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور عقل مند ہونا، یہ سب تقدیر سے ہوتا ہے. آپ بتائیے، ایک ہی گھر میں دو بچے ہیں، ایک بچے کو ابا بولتے اس کو انجینئر بناؤں گا میں، بہت بھاری ہے، ایک دم پہلا نمبر آتا ہے. آپ دوسرے کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ اپنی دکان پہ بیٹھنے والا ہے، دسویں پڑھا ختم، تو دکان پہ آ جا اپنی، کیوں؟ اس کو ذرا تھوڑا سا سلو چلتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابا تو دونوں کو چاہتے تھے کہ اچھا بنے، اما بھی چاہتی تھی، لیکن نہیں بناؤ ایسا، کیسا کیوں؟ ایک قوی ہے ایک کمزور ہے، ایک کھاتا تو رکتا ہی نہیں، ایک کو مناؤ تو بھی نہیں کھاتا، اس کے دل کا بنایا تو بھی نہیں کھاتا، ایسا ہے اللہ نے بنایا ایسا اس کو. ایک ایک دم پہلوان ہے، ایک ایک دم دبلا پتلا ہے، ایک ہی گھر میں سب ایک ہی کھانا کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو جیسا بنانا چاہتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کے سمجھنے میں معین و مددگار ہوتی ہے کہ دیکھ کے آدمی سمجھ سکتا ہے. اگر سمجھ جیسا ہوتا تو مشکل ہو جاتی، کوئی کسی کا کام نہیں کرتا ہوتا. ہمارے پاس سب ہے، ہم کو سب آتا، ہم سب پرفیکٹ، سب ایکول، کوئی کام ہی دنیا کا نظام ہی ٹھپ ہو جاتا ہے. اللہ نے سب کو کیا بنایا؟ کسی کو عاجز بنایا، محتاج بنایا، کمزور بنایا، کسی کو قوی بنایا، کسی کو عقل مند بنایا، کسی کو کیسا بنایا، تھوڑا سا اس کو دوسرے ایکسٹرنل سہارے کی سمجھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے سب کو جو بنایا ہے، یہ کس بنیاد پر بنایا؟ اللہ کی تقدیر ہے اسی، اللہ نے بنایا، اللہ کا دخل ہے کائنات میں. ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے، میرے کو بہت گورا پیدا ہونے کا ہے، میرے کو موٹا تازہ پیدا ہونے کا ہے، پہلوان ایک دم ایسا عقل مند کہ پیدا ہوتے ایسی باتیں کرنے لگوں کہ اماں حیران ہو جائے. آدمی اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے کیسا پیدا ہونا؟ نہیں، اللہ نے جس کو جیسا چاہا پیدا کیا، جس گھر میں چاہا، جس ملک میں چاہا، جیسے رنگ میں، جیسے ڈھانچے میں، جیسے جو بھی چیز ہے، اللہ نے خود طے کیا، ہماری مرضی نہیں. کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، عاجزی ہو، ہیلپ لیس میں جس کو کہتے ہیں، عاجزی کمزوری، یا کیس عقل مندی، سب تقدیر سے ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعید من سعید فی بطن امہ، کامیاب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی کامیاب کر دیا گیا تھا، اور والشقی من شقی فی بطن امہ، اور ناکام وہ ہے جس کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہی کر دیا کہ ناکام ہونے والا ہے، چاہے دنیا کی اعتبار سے ہو، چاہے آخرت کے اعتبار سے. اللہ کو معلوم ہے ماں کے پیٹ میں کیا اس سے پہلے یہ کامیاب ہوگا، ناکام ہوگا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. کچھ بولا ایسا کیسا ہے؟ تو پھر ایسے اللہ کو مانتے جس کو نہیں معلوم، دیکھتے کیا ہوگا. اللہ کو ماننے کے بارے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ سب جانتا ہے. ہونے کے بعد جاننے والا ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے ہیں، ایسے معبود کو ہم نہیں مانتے ہیں. ہم اس معبود کو مانتے ہیں جو ہونے سے پہلے جانتا ہو. کتنے پہلے؟ دو دن پہلے، تین دن پہلے، ایک مہینہ پہلے، کتنا پہلے؟ اس کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے. اس کے علم میں اضافہ ہو تو معبود نہیں ہے. ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے جس کا نالج بڑھتا ہے وہ گاڈ نہیں. کیوں؟ کم تھا، ایک بات نہیں معلوم تھی، اب نئی نئی باتیں معلوم ہوتی جائے. تو جو امپروو کرتا ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقیدہ بہت ضروری ہے. صحیح، جو امپروو کرتا ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، جس میں ایڈ ہوتا ہے وہ پہلے سے کم ہوتا ہے. تو ہمارا گاڈ، ہمارا معبود، ہمارا اللہ ایسا ہے جس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. بولے کیا اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہے، پرفیکٹ ہے، تو اضافے کی ضرورت کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کا علم. اس لیے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے، ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں اضافہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایسے معبود کو مانے کہ جس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسا معبود معبود بننے لائق نہیں ہے. ہمارا اتنا ہائی لیول کا عقیدہ اسلام کا ہے. بائبل وغیرہ میں ہے کہ گاڈ نے کہا چلو نیچے دیکھ کے جا کے دیکھتے ہیں کہ انسان نے کیسا بنایا. وہ پلر بنایا تھا بیبل میں، بابل جس کو کہتے ہیں، گاڈ نیچے آیا دیکھنے کے لیے کیسا بنایا انسان نے بلڈنگ. وہ اسلام میں عقیدہ نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہونا ضروری ہے. آگے آئیں گے ہم کیوں ضروری ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم، امام طبرانی نے اس کو صغیر میں روایت کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے یہ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا. آپ کو اسے کوئی پرابلم نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، معلوم ہونا چاہیے، اللہ کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں معلوم ہوگا سارے وعدے ڈاؤٹ فل رہیں گے. اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ کو معلوم نہیں کل کو پرابلم کیا آنے والا ہے، بتائیے. کوئی وعدے پہ بھروسہ کرے گا اللہ کے؟ تو اللہ کو بھی نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے. تو ایسے اللہ کو مانتے ہیں ہم؟ نہیں. اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو برابر معلوم ہے اس کو ایسا ہو کے رہے گا، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. بندہ تقدیر سے بھاگ سکتا ہے یا نہیں بھاگ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہے میں بھاگ کے بتاؤں گا, اللہ نے مجھ کو میری تقدیر میں لکھا ہے کہ مجھ کو 55 روپے ملیں گے میں 56 کما کے بتاؤں گا, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اللہ کے علم کے خلاف واقع نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے اس کے خلاف نہیں ہوگا. بتائیے فرعون آیا تھا کہ نہیں پکڑنے کو موسیٰ علیہ السلام کو, اگر اللہ کا دخل نہیں ہوتا پکڑ لیتا, لیکن اللہ کا دخل ہے, انسان چاہتا ہے لیکن اللہ جو فیصلہ کرے اس کے خلاف وہ نہیں جا سکتا ہے. اللہ کا دخل کائنات میں ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے, فرعون پھنس گیا. اگر سب کو چھوڑ دیا جاتا جو کرے گا اس کا اس کے ساتھ, اللہ کا کوئی دخل نہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کو بچاتا کون تھے؟ تو اللہ بچاتا ہے, اللہ کا دخل کائنات میں ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قضی کان, اگر فیصلہ ہوا ہے ہوگا, یعنی کتنی چھوٹی حدیث ہے, اگر اللہ نے کسی چیز کا فیصلہ دیا کہ ایسا ہو تو کیا مجال ہے کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے فلاں آدمی فلاں بچہ 20 دن تک بلڈنگ کے نیچے دفن رہے اور زندہ رہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کھود کھود کے نکالتے, کتے ڈھونڈتے ہیں بلڈنگ میں, اگر زلزلہ آیا بلڈنگ ٹوٹ کے گری 15 دن 20 دن, بچہ چھوٹا دودھ پینے والا بچہ, بلڈنگ پر ہٹاتے ہیں کتے ڈھونڈتے ہیں برابر سونگ کے, ارے ہاں بچہ ہے نکالو اس کو, زندہ بچہ ایک دم ہے کہ نہیں؟ ہوتا نا ایسا, کتنا ہوتا ہے. سونامی ہے سب مر گئے گھر والے, ایک بچہ تیرتے ہوئے جا رہا ہے, ہوتا ہے. اللہ فیصلہ کرے ہوتا ہے, کوئی چیز اس کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے کو پھیر سکتی ہے نہیں. لو خود یا کانا, اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا, اللہ کا فیصلہ ٹل نہیں سکتا ہے. اللہ کا فیصلہ, اللہ کے سوا کوئی اپنے فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہے, کوئی چیز اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی ہے, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. امام الدارقطنی نے الافراد میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان ابن آدم ہرب من رزقه کما یہرب من الموت, آدم کا بیٹا, کون ہے آدم کا بیٹا؟ یہ ہم لوگ سب ہیں انسان. آدم کا بیٹا آپ سوچتے ہیں حابیل قابیل, آدم کا بیٹا ہے نا, جو آدم کے بیٹے کا بیٹے کا بیٹا جو چلتا رہے وہ سب بیٹا ہی ہوتا ہے. آدم کی اولاد ابن آدم اگر رزق سے اپنے ایسے بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے, لَأَذْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ, تو اس کا رزق اس کو ویسے آ کے پکڑے گا جیسے موت اس کو آ کے پکڑتی ہے. یعنی اللہ نے جو اس کے لیے طے کیا ہے اتنا ملے گا, کہ وہ اپنے رزق سے بھاگے تو بھی اس کو رزق مل کے رہے گا. جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے کہ یہ اتنا کھائے گا, اتنا کھائے گا, اگر طے کیا ہے اتنا پہنے گا, اتنا استعمال کرے گا, یہ چیز اس کو ملے گی, ملنا ہے. اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو دینا ہے, برابر وہ چیز اس کو ملے گی اور وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے. ویسے ہی جیسے اس کی موت کا وقت اگر طے ہے تو موت کے وقت سے وہ بھاگ کے اپنا ٹائم سکپ کر سکتا, چلو 2 بجے میری موت تھی, بھاگ کے ادھر ادھر جا کے چھپا, فرشتہ ڈھونڈا 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 گیا نہیں ملا, چلو اپنا ٹائم گیا, ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی اپنے موت کے وقت کو ٹال سکتا ہے؟ نہیں. ویسے ہی آدمی اپنے رزق کے وقت کو اللہ کے کسی بھی فیصلے کو ٹال نہیں سکتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے, اللہ نے جو دینا ہے وہ اللہ دے گا. دیتا کون ہے؟ ہم حاصل کرتے کہ اللہ نہیں چاہ رہا پھر بھی ہم لے کے دکھائیں گے, ایسا ہوتا؟ نہیں ہوتا. اللہ جو دیتا ہے وہ ملتا ہے, تو جس کو جو ملنا ہے اللہ نے دیا ہے وہ مل کے رہے گا, چاہے یہ چاہے یا نہ چاہے, جتنا اللہ دے گا وہی ملے گا, اللہ کے دینے سے ملتا ہے, چاہے نبی ہو ولی ہو یا عام انسان, اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے. اس کو حلیت الاولیاء میں ابن سعد نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ماننے میں کیا چیزیں ماننی پڑتی ہیں؟ 4 باتیں ہیں. یہ بہت بڑا موضوع ہے, میں بہت کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی ختم ہوں اور مخل نہ ہو, اس میں سمجھنے میں کمزوری نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ ادھورا الٹا سمجھ کے جائیں گھر کو. لیکن جلدی ختم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ وقت اتنا تیزی سے چلا جاتا ہے، دیکھیے پونا گھنٹہ چلا گیا ہمارا، ایک ایک منٹ دھیان دے کے بات کرنا پڑتا ہے. چار چیزیں ہیں جو تقدیر کے عقیدے میں ایک انسان کو ماننا چاہیے. تقدیر ماننا کا مطلب کیا ماننا؟ چار باتیں ماننا. ایک علم، دو کتابت، تین مشیت، چار تخلیق. ختم نہیں ہوا، ابھی شروع آئے. چار چیزیں ماننا، ایک علم کو ماننا، دو کتابت کو ماننا، لکھنے کو ماننا، تین چار مشیت کو ماننا، چار تخلیق کو ماننا، پیدا کرنے کو ماننا. کیا ماننا؟ تفصیل سے ہم دیکھیں گے. نمبر ایک، علم کو ماننا، یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالی کو سب معلوم ہونے سے پہلے ہمیشہ تک کا نہیں معلوم تو اللہ ہی نہیں، نعوذ باللہ. ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس کو پہلے سے ہمیشہ کا سب معلوم، ڈیٹیلڈ، کوئی چیز کی ڈیٹیل ہڈن نہیں ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم. اگر کوئی آدمی مانے نہیں کچھ چیزیں نہیں معلوم تو کیسا نہیں معلوم، یعنی اس کے علم میں کمی آ گئی. تو جس کے علم میں کمی آ گئی وہ معبود بننے کا حق رکھتا ہے؟ نہیں. تو معبود بننے کا حق وہی رکھتا ہے جو سب جانتا ہے. کہ جس کو نہیں معلوم تو ایسا ہو سکتا ہے پکار رہا پکار رہا سمندر میں ڈوبتے ٹائم پر اس کو نہیں معلوم، یا اس کا کوئی کل کا مسئلہ ہے اس کو نہیں معلوم. ایسا معبود ہم نہیں مانتے. ایک، اللہ کو ہر چیز معلوم اور ہمیشہ کے لیے معلوم، پہلے سے معلوم. یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کے پاس ساعت کا علم ہے، قیامت کی گھڑی کا علم ہے. آئی ابھی تک قیامت نہیں، لیکن کب قیامت آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کبھی برف کے ساتھ، کبھی بغیر برف کے ساتھ، کبھی زور سے، کبھی ہلکی، کبھی کم، کبھی زیادہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اچھا برا، کیا کرنے والا، لڑکا لڑکی، سب اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں جا کے مرے گا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، یہ تو اللہ ہے کہ جس کو علم ہے اور خبردار ہے. تو کل کیا کرے گا، کہاں جا کے مرے گا، قیامت کب آئے گی، پیٹ میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو ہونے سے پہلے معلوم کے بعد میں معلوم، کہ ہونے کے بعد میں معلوم، چلو اللہ کو معلوم پڑا کہ ہاں یہ پیدا ہوا، ہاں چلو بارش ہوئی، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، سب کچھ معلوم، قیامت کا وقت بھی اللہ کو معلوم. سورہ لقمان آیت نمبر 34. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کیا اگر، یعنی آج ایک آدمی مر گیا ہے، اگر یہ زندہ رہتا تو کیا کرتا، تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہوا نہیں ایسا، ہوتا تو کیا ہوتا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. محال اگر ممکن ہوتا تو کیا ہوتا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عن اطفال المشرکین من يموت منهم صغيرا، آپ سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا، وہ بچے جو بچپن ہی میں مر جاتے ہیں ان کا کیا؟ صحابہ بھی پوچھتے تھے کہ مشرک گھر میں بچہ پیدا ہوا اور وہ مر گیا تو وہ کیا، جنت جہنم کیا، اس کا کیا فیصلہ، وہ کہاں جائے گا؟ صحابہ نے پوچھا. فقال اللہ اعلم بما كانوا عاملين، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا عمل کرتے. یعنی ابھی وہ مر گئے، جیتے تو کیا کرتے، یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ مر بھی گیا تو بھی اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو زندگی دی جاتی تو اس کا چین کیا ہوتا، کیا کرتا آگے، چین آف ایونٹس کیا ہوتا، وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے. تو اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ کو فیوچر کا بھی معلوم ہے. تو پہلی بات عقیدے میں تقدیر میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم کہ کیا ہونے والا ہے, اللہ کو پہلے سے معلوم کیا ہونے والا ہے. نمبر دو, کتابت. اللہ تعالی کا علم اتنا پختہ ہے اور اللہ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے اور اللہ کی قدرت ہر چیز کے کو شامل کیے ہوئے ہے. اللہ تعالی نے اپنے فیصلے پہلے ہی لکھ دیے ہیں, کون کس گھر میں پیدا ہوگا, کون موٹا, کون دبلا, کون 3 پاؤنڈ کا, کون 55 پاؤنڈ کا, جو بھی ہے, کون عقل مند, کوئی تھوڑا بدھو, کون بہادر, کوئی کون کمزور, کون کیسا پیدا ہوگا اور کیا ہوگا, کون سی تاریخ کو کتنی بارش ہوگی, کہاں بارش ہوگی, کہاں نہیں ہوگی, ہر چیز اللہ تعالی نے لکھ دی ہے. اللہ کا علم پکا ہے تو لکھنے میں کیا مسئلہ ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو, لکھ دیا اللہ نے اس کو, اس میں چینجز نہیں, اللہ لکھ دے گا اس کو. اللہ نے لکھ دیا جو کچھ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پہلے سے تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا کہ ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے, کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب, یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, آدمی سوچے گا اتنا سب اللہ نے لکھا, میں کیا کیا کروں گا, کتنی سانس لوں گا, کتنے بجے کتنی کون سی سانس رہے گی, 55 نمبر سانس, 56 نمبر سانس, میں کب کھاؤں گا, کب پیوں گا, ہر چیز, کیا کیا مخلوقات ہیں, کیا کیا ہے کائنات میں, سب اللہ نے لکھ دیا ہے. کیسا, ان ذلك علی اللہ یسیر, اللہ پر یہ آسان ہے. اللہ تمہارے لیے سوچنا مشکل ہے, اللہ کے لیے کرنا آسان ہے. تمہارے لیے سوچنا مشکل, اللہ کے لیے کرنا آسان. ان ذلك علی اللہ یسیر, اللہ نے لکھ دیا ہے سب کچھ. کیا لکھا ہے, کب تک کا لکھا ہے, یہ سورہ حج کی آیت نمبر 70 ہے. ترمذی کی حدیث سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا کی قلم. سب سے پہلی چیز کیا پیدا کی, کہ نبی کا نور پیدا کی, وہ حدیثی سے ہے نہیں, اس کی سند ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلے جابر پھر نبی کا نور بنا, جھوٹی حدیث ہے, اس کی کوئی لا اصل لہ, اس کی کوئی اصل ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا کی تو کیا پیدا کی, قلم. قلم کس کو بولتے ہیں, لکھنے کی چیز کو, پین. وقال له اکتب, اللہ نے قلم سے کہا لکھ, اللہ نے قلم سے کہا لکھ. قال ما اکتب, قلم نے پوچھا کیا لکھوں, کیا لکھوں. قال اکتب القدر, لکھ تقدیر, لکھ تقدیر. ما کانا وما ہوا کائن الى الابد, جو تھا اور جو ابد تک, ایٹرنیٹی تک, ہمیشہ اخیر تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے. لکھا قلم نے, اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں کہ الى یوم القیامہ, قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دے, تو قلم نے لکھا, اللہ نے قلم کو حکم دیا. تو اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے, اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے جو کچھ ہونے والا قیامت تک, اللہ کے پاس اس چیز کا علم ہے اور اتنا پختہ اور پکا علم ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. اسی طرح سے کب پیدا, کب لکھا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کتب اللہ تعالی مقادیر الخلائق, تمام مخلوقات کی تقدیروں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا, قبل ان یخلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی جا چکی تھی. کتنے دن پہلے, بخمسین الف سنۃ, 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا, آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی. اللہ تعالیٰ کیا ہونے والا اللہ معلوم ہے پہلے سے, نہیں معلوم اسے چلتا کہ ایسے خدا کو ایسے معبود کو ہم نہیں مانتے ہیں, اس کو پہلے سے سب معلوم ہے, معلوم ہمیشہ سے تھا. اور لکھنے کا حکم کب دیا؟ الٹا ٹائم جا رہا ہے جیسا تھا نا, بی سی اے سی, سی بولنا زیادہ صحیح, اے ڈی نہیں بولنا چاہیے, اینوڈومینا کیا بولتے ہیں نا, سی کرسچن ایرا, تو اس سے بی سی الٹا جاتا ہے. الٹا یہاں پر کیسا ہے کہ ایک مخلوق بنی نہیں ابھی, آسمان و زمین بنے ہی نہیں ابھی, اس سے پہلے الٹا جاؤ پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے سب چیزوں کی تقدیریں لکھ دی تھی, ہر چیز کی تقدیر لکھی تھی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. وکان عرش علی الماء, اور اس وقت بھی اس کا عرش اللہ کا عرش پانی پر تھا. کون سا پانی تھا؟ اللہ کو معلوم. وکان عرشہ علی الماء, ابھی آسمان و زمین بنے نہیں تھے, وہ دوسرا کچھ پانی تھا, اللہ کو معلوم کیا تھا. تو یہ جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات کی تقدیریں پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی جا چکی تھیں. مسلم احمد اور طبرانی کی روایت سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرغ اللہ عز وجل الى كل عبد من خمس, اللہ تعالی ہر بندے کے بارے میں پانچ چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے, ختم ہو گیا کام. فرغ کیا چیزیں؟ وہ من اجلہ و رزقہ و اثرہ و مضجعہ و شقی او سعید, بندے کی عمر, اس کا رزق, اس کے اعمال, اثر, اس کے کیا کام چھوڑے گا پیچھے, کیا اثرات چھوڑے گا اعمال نامے کے اعتبار سے, و مضجعہ کہاں مرے گا, سونے کی جگہ, آخری سونا, و شقی او سعید, شقی ہوگا یا سعید ہوگا, شقی جہنمی, سعید جنتی, سب اللہ فارغ ہو چکا ہے اس سے. اللہ کے نالج میں انکریز ہوگا کہ اللہ کو معلوم پڑے گا اس کو تو میں جہنمی سمجھ رہا تھا, جنتی نکلا, ایسا ہوگا؟ نعوذ باللہ, وہ اللہ ہی نہیں. ہمارا اسلام دیکھیے کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے سب کچھ, ہم کو نہیں معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہونا ضروری ہے, ورنہ ایسے کو نبی بنا دیا جو بعد میں جا کے گمراہ ہوگا, ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا نا بعد میں گمراہ ہونے والا, نعوذ باللہ. اللہ کو معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہے اور کون ہمیشہ ہدایت پر رہنے والا ہے. اللہ کو فیوچر معلوم ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ معبود نہیں, اس کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. کہ اس کو خود کو فیوچر نہیں معلوم, ہم کیسا یقین کریں کہ ایسا ہی ہوگا, وعدہ پکا پورا ہوگا, کیسے یقین کریں؟ مدد کا وعدہ اللہ کر رہا ہے نعوذ باللہ, اور بندہ سوچے گا کہ وعدہ تو کیا لیکن خود اس کو گاڈ کو معبود کو فیوچر معلوم نہیں, تو وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا ڈاؤٹ میں ہے یہ, کیوں اس کو نالج نکل کیا رکاوٹ آ جائے؟ اللہ کا علم کامل ہے, اللہ نے لکھنے کا حکم دیا تو اللہ فارغ ہو چکا ہے. کتنی عمر ملے گی ایک انسان کو اور کتنا رزق ملے گا اس کو, اس کا عمل زندگی میں کیا ہوگا, کیسے عمل کرے گا, اور وہ کہاں مرے گا, اور اس کا فیصلہ آخر میں کیا ہونے والا ہے, وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا, اللہ کو معلوم ہونا ضروری ہے, کیونکہ علم کا نقص اس کو معبود کے مقام سے ہٹا دے گا, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ محال ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ معبود ہے ہی وہ. کوئی بھی کسی کی بھی بارے میں اگر کوئی معبود مانتا ہے, اس کو نہیں معلوم فیوچر کا, مطلب وہ معبود کے مقام سے ہٹانے لائق ہے, اس کو معبود بنانا جائز نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کو پورا فیوچر معلوم ہے. اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا, جو پانچ چیزوں کی حدیث میں نے ذکر کی ہے. میسرہ الفجر, جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ کو نبی کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے. میسرہ الفجر کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ, صحابی ہیں, نام آپ نے شاید نہ سنا ہو, قلت یا رسول اللہ متى کتبت نبیا, آپ کو نبی ہوں گے, آپ نبی بنیں گے, آپ نبی ہیں, یہ کب لکھا گیا تھا, متى کتبت نبیا؟ قال وآدم علیہ السلام بین الروح والجسد, ابھی آدم جسم اور روح کے بیچ میں تھے تبھی میں نبی لکھا جا چکا تھا, مجھ کو نبی بنا دیا گیا تھا, ابھی پیدا نہیں ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن متى کتبت, لکھا کب گیا تھا آپ کو, تو مطلب آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور اللہ کے پاس لکھا جا چکا تھا اور ابھی آدم جسم اور روح کے بیچ میں تھے، اللہ نے طے کر دیا تھا یہ نبی بننے والے ہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا یہ جا کے کیا بنیں گے، نبی بنیں گے، ایک دن ان کو نبوت دینا ہے، کون سے دن، کون سی تاریخ، کون سے وقت، کون جا کے کیسا دے گا، تو اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے تورات میں بھی آپ کی خبر دی کہ نہیں دی، تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور نبی آنے والا یاتی من بعدہ ہی من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا ایک نبی، اس کا نام کیا ہوگا، احمد، کون ہے یہ احمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن نبی آنے والا ہے، یہ پہلے سے اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں، تبھی تو بتائے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا فیوچر میں ہونے والا ہے، اور اس کو اللہ نے کیا کر دیا، لکھ دیا، تو یہ دوسرا مرتبہ ہے تقدیر کا جو ماننا چاہیے، اللہ کا علم کامل پہلے سے معلوم، نمبر ایک، نمبر دو، جو معلوم وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا، اپنے فیصلے پہلے سے لکھ دیے کہ اللہ کس کو کیا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کون کیا کرے گا، تیسرا مرتبہ مشیت کا ہے، یعنی کائنات میں جو واقعات ہوتے ہیں اللہ نہیں چاہ رہا اور ہو رہا، ایسا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کچھ اور یونیورس جاری کہیں اور، تو کنٹرول اللہ کا ہے کہ اس پہ نہیں، نعوذ باللہ، تیسرا مرتبہ تقدیر کا یہ ہے، کچھ لوگوں کو یہ ٹاپک تھوڑا بہت ہی مطلب سحری افطار سے زیادہ بھاری جا رہا ہوگا، روزہ تھوڑا ہلکا تھا یہ زیادہ ڈینجر لگ رہا ہے، ان کے بارے میں کوئی پریشانی کی چیز نہیں، آرام سے کوئی جا کے سونا چاہے سو سکتا ہے، بس اتنا مان لے کہ اللہ جو چاہے ہوتا ہے، اللہ جو یعنی ہونا ہے وہ جانتا، بس اتنا بول کے سو گیا تو بھی بسم اللہ واللہ اکبر ہو گیا، لیکن یہ علم ضروری ہے، اور اس کو چھونے کے لیے تھوڑا ڈرتا ہے انسان، یہ ٹاپک کو یہ سمجھانا، ساری چیزیں سامنے آئے لوگوں کے، کنفیوز انسان ہوتا ہے، تو کنفیوز مرنے سے اچھا یقین کے ساتھ مرے ہم، یہ چیز ہم کو سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ نمبر تین، تقدیر کے عقیدے میں یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اس کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تعالی ہونے دیتا ہے، اللہ کی چاہت سے ٹکرا کے مخالفت کے بعد وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہونے دیتا ہے تبھی وہ ہوتا ہے، تو اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کا ایمان لانا ہو یا ابلیس کا انکار کرنا ہو، اللہ ہونے دیتا ہے تبھی وہ ہوتا ہے، ورنہ یہ ماننا پڑے گا اللہ چاہ رہا ہے کہ نہیں ہو لیکن پھر بھی ہو گیا، آپ چاہ رہے سامنے سے دکھ رہی بھینس، آپ چاہ رہے بچانا گاڑی ادھر ادھر، جا کے آپ نے سیدھا سینگ اور ہینڈل دونوں بھی میچ ہو گئے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ آپ جو چاہیں، بعض اوقات وہ ہوتا گیا، اکثر اوقات نہیں ہوتا، اکثر اوقات نہیں ہوتا، تو یہ انسان کی چاہت ہے کہ جس کے مقابلے میں دوسری چیزیں غالب آ جاتی ہیں، جو چاہتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، کیا اللہ بھی ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کہ اللہ تعالی چاہے اور نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کچھ ہو جائے اور اللہ کی چاہت کچھ اور ہو، اللہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا لیکن ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو یہ ماننا توحید میں سے ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے، یہ جاننا اور ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما شاء اللہ وشئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا، معلوم ہوا پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت، کہیں زلزلہ آتا ہے تو کس کی چاہت ہوتی ہے، اللہ، کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ کی چاہت ہوتی، کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ اللہ کی مخالفت کر کے ایمان نہیں لا رہا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کفر کرنے دیتا ہے تب جا کے وہ کفر کرتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کو آزاد چھوڑتا ہے. اگر وہ کچھ ارادہ کر رہا ہے, اللہ کی ارادے کے حد کے وہ ارادہ نہیں کر سکتا ہے, ورنہ وہ خود ایک معبود بن جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کچھ کرنے کی قدرت رکھنے والا ہوگا, اپنے طور پر کچھ کر سکتا ہے, اللہ کی ضرورت نہیں, ایسا ہو جائے گا. اللہ کا انکار کرنے والا بھی زبان میں طاقت پاتا ہے تو کس کی طاقت دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. سوچنے کی کیپیسٹی اس میں آتی ہے انکار کے لیے تو کہاں سے آتی ہے؟ گھر سے بنایا, کچھ بنا کے لایا, میری کیپیسٹی, میں گاڈ کی کیپیسٹی نہیں لیتا. انکار کرنے کے لیے پاور میرا اپنا ہے, سوچنے کے لیے اللہ کے خلاف دل میرا اپنا ہے, میں سوچنے کی الیکٹریسٹی اپنی پیدا کر کے سوچتا, ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو کفر کرنے اور گناہ کرنے وہ جو کیپیسٹی ملتی ہے وہ سب کو ملتی ہے, چاہے تو نیکی کرے چاہے تو برائی کرے. تو وہ جو قوت اس کو ملتی ہے گناہ کی, کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملے. اللہ تعالیٰ ہونے دے تبھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی ڈھیل اور چھوٹ ہونے سے ہی گناہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑا یہ مشکل موضوع ہے لیکن یہ آپ سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. سورہ فاطر آیت نمبر 44. ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے. وہ بڑا علم رکھنے والا, قدرت والا ہے. اللہ علم والا بھی ہے, قدرت والا بھی ہے. کائنات کی کوئی چیز اللہ کے اگینسٹ چلی جائے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ہو اور نہیں ہونے دے, یا اپنی مرضی سے ہی کچھ کر لے اور اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا پھر بھی کر لیا, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہیں ہو اور فلاں انسان کچھ ایسا کر کے دکھا دے, اللہ نے نہیں چاہا لیکن میں نے کر دیا, تو اس کے پاس اللہ کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت آ گئی, اللہ کی چاہت فیل ہو گئی, اس کی کامیاب ہو گئی, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو تقدیر میں یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے نا دنیا میں تو سارے گناہ ہو رہے, اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. بعض لوگوں نے اس کی وجہ سے اللہ کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے کہا اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں برا نہیں ہوتا, کتنا بھولا بھلا خیال ہے. ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ کے انکار کرنے کے لیے کافی ایویڈنس نہیں ہے, اللہ کے انکار کرنے کے لیے کافی ثبوت نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو نہیں ہوتا. اللہ ہونے دیا تو ہو رہا, سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی ڈھیل ہے تو ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونے دیا, اللہ کی مشیت ہے تو ہی ہوگا, اگر اللہ تعالیٰ نہ ہونے دے تو نہیں ہوتا. یہ اللہ کی ڈھیل ہے, چونکہ اللہ کو انسان نے کیا دی ہے دنیا میں؟ آزادی, کہ صحیح کرنا چاہے صحیح کر, غلط کرنا چاہے غلط کر, اچھا کرنا چاہے اچھا کر, برا کرنا چاہے برا کر. تو اللہ ہونے دیتا ہے تو ہی وہ ہوتا ہے. اللہ کی مشیت اس کے پیچھے ہوتی ہے تبھی جا کے وہ ہوتا ہے, ورنہ اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر تیرا رب چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک دین پر کر دیتا. ولا يزالون مختلفين, لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو روبوٹ کی طرح پروگرام کر دیتا, کوئی وہ الٹا کر ہی نہیں پاتا, جو اللہ نے بنایا ویسی بنتا ہو. اللہ نے جو اس کے اندر مائکرو چپ ڈال دی خلاص, وہ وہی کرے گا, کفر کر ہی نہیں سکتا. اگر اللہ کی چاہت یہ ہوتی کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے ویسا ہی کرے اور انسان کی اپنی آزادی نہ ہو, اگر انسان کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک دین پر کر دیتا, کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا اور پھر اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرنے والے بھی ہیں اور اپنی آزادی کا غلط استعمال کرنے والے بھی ہیں. اللہ چاہتا تو انسان گناہ نہ کر پاتا, اللہ چاہتا تو انسان کفر نہ کر پاتا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اللہ نے انسان کے لیے آزادی چاہی. ولا یزالون مختلفین, اسی لیے وہ ہمیشہ کیا کرتے رہیں گے؟ اختلاف کریں گے. اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرنے والے سیدھے رستے پہ جائیں گے اور اپنی آزادی کا غلط استعمال کرنے والے غلط رستے پہ جائیں گے. تو اختلاف ہوتا رہے گا. انسان کی آزادی سے خیر و شر اس کا نتیجے میں پیدا ہوگا. اس کو سورہ ہود میں آیت نمبر 118 میں اللہ نے ذکر کیا ہے. چوتھا مرتبہ تقدیر کا خلق ہے کہ کوئی چیز اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے نہیں, اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے. انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اب انسانوں کی جو صفات ہیں, جب انسان مخلوق ہے تو انسان کا عمل اور اس کی سوچ یہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں. کائنات کے اعتبار سے, موجودات کے اعتبار سے دو ہی چیزیں ہیں. اللہ کائنات میں نہیں, اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے. لیکن جو کچھ ہے ان میں یا تو خالق ہے یا تو مخلوق ہے. صحیح بات ہے, یا تو خالق ہے یا مخلوق ہے. انسان خالق ہے یا مخلوق ہے؟ اس میں تو اب اے بی سی ڈی سے شروع نہیں کرنا ہے ہم کو, لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. انسان مخلوق, مخلوق کس کو بولتے؟ بنانے والا ہے کہ بنا ہوا ہے؟ مخلوق کس کو بولتے جو بنا ہوا ہے؟ خالق کس کو بولتے؟ بنانے والا. تو انسان بنا ہوا ہے یا بنانے والا ہے؟ انسان بنا ہوا, اللہ نے انسان کو بنایا. اب انسان بولتا ہے, سنتا ہے, سوچتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, کھاتا پیتا ہے, یہ انسان کے کیا ہیں؟ اعمال ہیں. تو یہ اعمال خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ انسان کے اعمال انسان کی صفات ہیں, تو وہ بھی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. تو اس اعتبار سے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ انسان کا خالق ہے, تو انسان کے اعمال اور ان کی صفات کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر نگراں ہے. اس کو سورہ زمر میں آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الصافات آیت نمبر 95-96, قال اتعبدون ما تنحتون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مشرکین سے, اتعبدون ما تنحتون, تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو, بتوں کی عبادت کرتے ہو. اتعبدون ما تنحتون, کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون, حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. ہمارے اعمال کے خالق ہمیں اللہ ہے. ہمارے اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ ہمارے اعمال مخلوق ہیں, بندے کا عمل مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا تو بندہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے وہ عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے, کچھ لوگوں کی آنکھیں بہت باریک ہو گئی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ بول رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن برداشت کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. چار باتیں معلوم کرنا ہے. نمبر ایک, یہ تو پہلے دو تو ایزیلی سمجھ گیا آپ کو, یہ پکا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, نہیں جانتا ہے تو پھر علم کم ہے. اللہ کا, معبود کا جاننا ضروری ہے. نمبر دو, اللہ نے لکھ دیا ہے, صاف حدیثوں میں ہے, قرآن میں اللہ نے بیان کیا. نمبر تین, اللہ تعالیٰ ہونے دے گا تو ہی ہوگا, نہیں ہونے دے گا تو نہیں ہوگا, یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے. نمبر چار, ساری مخلوقات کو چاہے انسان ہو جان ہو اللہ نے پیدا کیا, اس لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی کس کی مخلوق ہے؟ انسان کی, اللہ کی؟ اللہ کی مخلوق ہے. ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے, چونکہ مخلوق موجود ہے, انسان کا عمل موجود ہے, تو اس کو خالق کہیں یا مخلوق کہیں؟ وہ مخلوق ہے, تو اس کا خالق کس کو مانیں گے؟ انسان کو نہیں, اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ورنہ دو خالق ماننا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے, چاہے وہ انسان ہو یا اس کے اعمال. تو یہ عقیدہ سمجھ میں آیا؟ چار باتیں مان لیا تو اس نے تقدیر کو مان لیا, ختم. چھٹی ابھی سو سکتا ہے کوئی, سونا چاہے تو. لیکن بولے ہم کو نیند نہیں آ رہی, کیونکہ کچھ سوالات ہم لے کے آئے رہے کرتے ہیں.
ہم یہ سننے کے لیے نہیں آئے, ہم لوگ وہ سننے کے لیے آئے, ایسا کیوں؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. اب کچھ لوگ بولیں گے پھر کیا ہے, کل سے دکان بند اور نماز کو بھی آنے کا
نہیں,
کیوں؟ جو ہے وہ لکھ دیا, لکھ دیا ختم. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا تقدیر کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اسباب کو ترک کریں. جیسے ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلا ہے, بولے اب ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوگا تو ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. اس کو بولیں گے بھائی گاڑی پہ کیوں بیٹھا, تو پہنچنے والا رہتا تو گھر میں سے پہنچ جاتا. اسباب کا ترک کرنا یہ تقدیر کے عقیدے کے مطابق نہیں, خلاف ہے. اسباب کا ترک کرنا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تقدیر اسباب کے کوشش کے چھوڑنے کا بہانہ نہیں ہے. بہت سارے ہوتے جو اللہ جائے گا ہوگا ہم کام نہیں کریں گے, غلط ہے. اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی دین ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. مثلا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی, اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ رکھو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, جیسا اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے, ڈیپینڈ ہونا چاہیے اللہ پر, لرزقتم کما یرزق الطیر, تم کو ویسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے. اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو تم کو رزق ملے گا, کیسے؟ جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ تغدو خماصا وتروح بطانا, صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس لوٹتے ہیں. کتنی عمدہ تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے, توکل اور اسباب کو جمع کیا. اب بتائیے پرندے ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. گھونسلے میں آتا سپلائی نہیں, وہ اپنا گھونسلہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور اللہ برابر ان کا رزق دیتا ہے, جاتے کھاک پی کے آتے واپس, اور بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں, جو گھونسلے میں بچے ہیں ان کو بھی لے کے آتے ہیں. لیکن کوشش پرندے کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے. اس لیے صبح صبح جدھر پرندے دکھائی دیتے ہیں, برابر نکلتے ہیں, رات بھر آرام کرتے ہیں, دن میں نکل جاتے ہیں, اور جو بھی رزق ہے وہ لے کے آتے ہیں. تو کیا پرندوں کا بھاگ دوڑ کرنا تقدیر کے خلاف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا پرندے کل کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتے ہیں, لیکن آج کے لیے کوشش کے لیے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کوشش تقدیر کے خلاف نہیں ہے, کوشش کرنا تقدیر کے تابع ہے. ایک آدمی تقدیر کو ماننے والا کوشش چھوڑ دے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اس کو امام ترمذی نے اور امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیز ملتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار, میں غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کون سے کب بیٹھے ہوئے تھے؟ جب ہجرت کا سفر کر رہے تھے, ہجرت کا سفر کر رہے ہیں, اور اس وقت مشرکین پیچھے لگے ہیں پکڑنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. فرفا تراسی, میں نے سر اٹھا کے دیکھا غار کے باہر, غار یعنی گفا, فرفا تراسی, میں نے سر اٹھا کے دیکھا, فإذا انا بأقدام القوم, تو پوری قوم کے پاؤں دکھائی دینے لگے مجھ کو. یعنی مشرکین جو مارنے کے لیے تلوار لے کے نکلے ہیں دونوں کو, ان کے پاؤں دکھ رہے کہ نہیں دکھ رہے غار میں سے؟ ان کے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں, ان کے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں. فقلت یا نبی اللہ, میں نے کہا اللہ کے نبی, لو ان بعضهم طأطأ بصره رآنا, اگر ان میں سے ایک بھی اگر جھک کے دیکھا نا ایسا تو ہم دکھ جائیں گے. قال اسکت یا ابا بکر اثنان اللہ ثالثهما, آپ نے کہا اے ابو بکر چپ رہے, اے ابو بکر چپ رہے, ہم دو ہیں جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ تعالی. چپ کیوں رہے؟ آواز سنیں گے وہ لوگ. یہ نہیں کہا چلا بھی تو جو ہونے کا ہوگا. آپ نے کیا کہا؟ چپ, خاموش رہے. اسکت یا ابا بکر, یعنی احتیاط اختیار کر, تیری آواز کہیں وہ سن نہ لیں. اے ابو بکر چپ, اور ہم دو ہیں, ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے کہ جن کا تیسرا کون ہو؟ اللہ تعالی. توکل بھی ہے اور بچنے کی کوشش بھی ہے, احتیاط بھی ہے کہ ایک آدمی کہے ہم دوا نہیں کھائیں گے جو ہونے کا ہوگا, یا آدمی کہے دوائی کا پورا ڈبا ایک بار کھائیں گے جو اللہ چاہے گا ہوگا, کنویں میں کود جائیں گے تیرنا نہیں آتا ہے, بچانے والا ہوگا بچائے گا اللہ تعالی. ایسا صحیح ہے, احتیاط کرنا ضروری ہے, انسان کے لیے احتیاط کرنا ضروری, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. احمد اور ابو داؤد کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ انسان جو گڑبڑ کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے, اللہ کو کچھ نہیں بول سکتا. اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا دخل ہے, انسان ایک دم روبوٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ناما وفی یده غمر ولم یغسله. آدمی کوئی آدمی ایسا ہو جو سو جائے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی ہو, کھایا پیا چکنا اور ہاتھ دھویا نہیں, وہ ویسے ہی سو گیا. اب چکنا لگا, اب چوہا وغیرہ جو بھی جانور آئے اور سونگے دیکھے اور کاٹے اس کے ہاتھ, یہ بھی گوشت ہے یہ بھی مٹھائی ہے کھاؤ اس کو. تو کوئی جانور اگر کاٹ لیا ڈس لیا اس کو چبا لیا اس کے ہاتھ کو, کیوں؟ اس کے ہاتھ میں اچھا پیٹ بھر کے گوشت کھایا تھا, ہاتھ بھر کے گوشت کھایا تھا اور ٹھیک سے دھویا نہیں, اس کو ہاتھ میں چکنائی ہے, ویسے ہی سو گیا اور کچھ نقصان اس کو پہنچ گیا. من نام وفی یده غمر ولم یغسله. کوئی آدمی سو گیا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی تھی, چربی لگی ہوئی تھی اور اس نے دھویا نہیں, فاصابه شيء, پھر اس کو کچھ نقصان پہنچ جائے, کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ لے وغیرہ وغیرہ, فلا يلومن الا نفسه, تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے, یعنی کسی اور کے بارے میں کچھ نہ کہے کیا اللہ ایسا کیا میرے, ایسا نہیں کہہ سکتے تو نے کیوں ایسا کیا, تو نے احتیاط کرنا چاہیے تھا. جو نقصان اس کو پہنچا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو ہے. فلا يلومن الا نفسه, وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے, اپنے آپ ہی کو ذمہ دار ٹھہرایا اس کا, غلطی اس کی ہے, دوسرے کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتا ہے. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے بارے میں چار چیزیں مانے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ ایک آدمی اسباب اور احتیاط کو ترک کر دے, کام دھندے چھوڑ کے دوائی وغیرہ بند کر کے آدمی جو ہوگا دیکھیں گے کرے, نہیں, بلکہ اس کو چاہیے کہ جو احتیاط اور جو اسباب اختیار کرنے چاہیے ان کو اختیار کرے. آگے آئیے, جب تقدیر میں سب لکھے ہوا ہے جنت جہنم, تو پھر نیکی کر کے فائدہ کیا؟ جو بھی کریں گے جنت میں جانے والا جنت میں جائے گا, جہنم میں جانے والا جہنم میں جائے گا. کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آئیے, اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے, جنت میں جانے کا سبب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو ذکر کیا ہے. یہ انسان کا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں ڈالا جائے گا. اگر انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر قرآن کریم میں بھی کہا کہ فَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیث, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں سورہ السجدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. جنت کس کا بدلہ ہے؟ کچھ عمل ومل کچھ نہیں, ہم نے دے دیا جس کو چاہا, جس کو تقدیر میں لکھ دیا, ختم. ایسا کہا اللہ نے؟ نہیں, اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ عمل کرنا چاہیے اور اس سے جنت ملتی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات نہیں کہتا. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کنا فی جنازتی فی بقیع الغرقد, ہم بقیع الغرقد میں, جس کو جنت البقیع آج لوگ کہتے ہیں, بقیع الغرقد میں ہم لوگ تھے جنازے میں. فأتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقعدا وقعدنا حوله, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ بیٹھے تو ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے. وما هو مخصرۃ, آپ کے پاس ایک برشی یا ایک جو ہے لکڑی یا چھوٹی کچھ اس طرح سے کریدنے کے لیے کچھ آپ کے پاس تھا. فجعل ینکت بمخصرته, آپ زمین کریدنے لگے گویا کہ کوئی بہت گہری سوچ میں. ثم قال ما منکم من احد ما من نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار, تم میں جو کوئی بھی سانس لینے والا, جو بھی انسان ہے, جو بھی پیدا ہونے والا ہے, نفس منفوسا, کوئی مخلوق جو زندہ ہے, جو انسان یا جن جو بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا مکان, اس کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے جنت یا جہنم. اللہ نے لکھ دیا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا. وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً, اللہ نے ہر مخلوق کے بارے میں لکھ دیا ہے یہ شقی ہوگا سعید ہوگا, کامیاب ہوگا ناکام ہوگا. قال فقال رجل, ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وہ لوگ بھی سوچنے والے لوگ تھے, افلا نمکث علی کتابنا وندع العمل, اے اللہ کے نبی پھر ہم جو لکھا ہے اللہ نے اسی کو ٹیک لگا کے عمل نہ چھوڑ دیں, جو لکھا ہے ٹھیک ہے پھر لکھ دیا تو ختم, پھر عمل چھوڑ دیں, ایسا کریں ہم لوگ, کیا ہم ایسا نہ کریں کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس پر بھروسہ کر کے, اس پر ڈپینڈ ہو کے, اس پہ ٹیک لگا کے ہم لوگ عمل چھوڑ دیں, کیا ایسا نہ کریں. اور اس نے کہا من کان من فمن کان من اہل السعادہ فسیصیر الى عمل اہل السعادہ, تو جو آدمی جنتی ہوگا اہل سعادت میں سے ہوگا وہ تو جانے والا ہے جنت میں, ومن کان من اہل الشقاوہ فسیصیر الى عمل اہل الشقاوہ, تو جو آدمی جب لکھی دیا اللہ نے تو جو آدمی شقاوت والا ہوگا ناکام ہونے والا ہوگا جہنمی ہوگا وہ وہی عمل کرے گا, ہم چھوڑ دیں گے اس کو سب, ہم کوئی کوشش ہی نہیں کریں گے جس سے وہی عمل ہونے لگے گا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعملوا, ایک روایت میں لا نہیں عمل بند مت کرو, اعملوا عمل کرو, فکل میسر, ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے. اما اہل السعادہ, جو کامیاب ہونے والے ہیں, فسیسرون لعمل اہل السعادہ, ان کے لیے کامیابی کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے. دنیا کے اندر جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں ان کے لیے دنیا ہی میں اس کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے, ان کے لیے ڈھلان پیدا ہو جاتی ہے. واما اہل الشقاوتی فسیسرون لعمل اہل الشقاوہ, جو ناکام ہونے والے ہیں ان کے لیے شقاوت والا عمل اس کے اندر آسانی پیدا کر دی جاتی ہے. ثم قرأ, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا فاما من اعطى واتقى, تو جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا, وصدق بالحسنى, اس نے نیکی کا اس کی تصدیق کی یعنی کلمے کا اقرار کیا, فسنیسرہ للیسرى, اس کے لیے ہم آسان راستے کو آسان کر دیں گے. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى, اور وہ جس نے کنجوسی کی اور واستغنى لاپرواہ بنا رہا, وکذب بالحسنى اور حسنا کا انکار کیا, حسنا کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا انکار کر دیا, فسنیسرہ للعسرى, اس کے لیے ہم لوگ کیا, ہم کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے, جو عسرا ہے مشکل اور تنگی والا راستہ ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیں گے, اگر انکار کیا تو وہ آسان کر دیں گے, اگر اقرار کیا تو یہ آسان کر دیں گے, اس کا جیسا عمل ہوگا اللہ اس کی آسانی پیدا کرے گا, اس کا جیسا عمل ہوگا اللہ اس کی آسانی پیدا کرے گا. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے, آدھا ہوا ہے ابھی اللہ رحم کرے, کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان کا انسان مجبور ہے, ہم روبوٹ کی طرح جو کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے, اللہ جو کرا رہا ہو کرا رہا, کٹ پتلی ہے کیا ہم لوگ, نہیں, کیا انسان کا اپنا ارادہ اپنی مشیت اپنی چاہت نہیں ہے, جو اللہ کروا رہا ہے جیسے روبوٹ سے کیا جاتا ہے کرایا جاتا ہے, یا جیسے کٹ پتلی والا کٹ پتلی سے کرواتا ہے, کیا ایسا ہمارا معاملہ ہے, ایسا نہیں ہے. انسان کو اختیار ہے یا نہیں ہے, ہے. بدقسمتی سے ایک فرقہ مسلمانوں میں سے ایک ایسا نکل گیا جو مجبرہ ان کو کہا جاتا ہے, مجبرہ ان کو کہا جاتا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ جو کروا رہا کر رہے ہیں, کھانے کے لیے اللہ آدھ رہا ہم لوگ کھا لیتے ہیں, جیسا چلنے کے لیے گناہ نیکی سب اللہ ہم سے کروا رہا ہے, ہماری کوئی چاہت نہیں, ہم جیسے مشین ہوتی ہے جیسے گڑیا سے جیسا کرواؤ ویسا ہوتا ہے ویسے ہم لوگ ہیں, کیا یہ عقیدہ صحیح ہے, یہ عقیدہ غلط ہے, یہ عقیدہ صحیح ہے, یہ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا, بعض مشرکین کا یہ عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ الانعام آیت نمبر 148, سیقول الذین اشرکوا, مشرکین کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے, آج بھی لوگ بولتے نا نماز کو نہیں آیا، ارے اللہ ہدایت ہم کو دیتا تو ہم آتے. یہ کس کا قول ہے؟ مشرکین کا، مشرکین کا طرز عمل ہے. آج بھی لوگ بولتے اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو یہ ہم نہیں کرتا. لو شاء اللہ ما اشرکنا، اپنے اعمال کا ذمہ دار کس کو ٹھہرانا؟ اللہ. لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا. ہم اور ہمارے باپ دادا اگر اللہ چاہتا تو شرک نہیں کرتے، اللہ نے چاہا تبھی تو کر رہے ہیں، تو ہم تھوڑی ذمہ دار ٹھہرے اس کے. ولا حرمنا من شيء، اور اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو ہم حرام قرار نہیں دیتے. اپنے دل سے حرام بنایا، اپنے اسلام میں ان کی مذمت آئی کہ کیا تمہاری مرضی سے تم کسی بھی چیز کو حلال کرتے ہو، کسی بھی چیز کو حرام کرتے ہو. انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے ایسا، اللہ نے چاہا تو ہی تو ہم کر رہے، تو ہی تو اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ کی مرضی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، ایسے ہی ان سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے رسولوں کی بات کو. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ پھر ان کو ہماری سزا کا مزہ چکھنا پڑا. یہ کفر اور شرک کا کلام ہے. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی آپ کہیے کہ تمہارے پاس کچھ نالج ہے، تمہارے پاس کوئی علم ہے جو نکال کے تم ہم کو دلیل کے طور پر بتا سکتے ہو؟ کیا بیس پہ تم ایسا کہہ رہے ہو کہ اللہ نے چاہا تو ہم کر رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کی بنیاد پر تم ہم کو نکال کے وہ علم بتا سکتے ہو؟ ان تتبعون الا الظن، بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم گمان کی اتباع کرتے ہو، اپنی عقل میں جو آتا ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہو، جو تمہارا دل اور تمہاری عقل تم کو سمجھاتی ہے تم اسی کے پیچھے چلتے ہو. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اور تم تو بس جھوٹ گھڑنے والے لوگ، اللہ پہ جو چاہے جھوٹ باندھ دیتے ہو. بہت سارے ہوتے ہیں نا، اللہ نے چاہا تو ہو گیا، ایسا اپنی طرف سے کچھ بھی اللہ پر گناہوں کا، اپنی برائی کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرانا. میں نے جھوٹ بولا، ہے نا اللہ نے بولا کرا مجھ کو ایسا کرا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا، میری کیا غلطی. آدمی بعض اوقات اس عقیدے پر آ جاتا ہے کہ گناہوں کے لیے اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ یہ جھٹلانے والے ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے لیے اللہ نے عذاب کی دھمکی دی. یہ بھی عقیدہ اسلام میں نہیں. دو گمراہیاں ہیں. ایک گمراہی کہ آدمی کہے تقدیر کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کا کوئی دخل ہی نہیں، کائنات میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، جو بھی ہوتا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ سائنس کا عقیدہ ہے نا، کاز اینڈ ایفیکٹ، بس اس میں کوئی کریئٹر نہیں اور کریئٹر کا کوئی اس میں انٹروینشن نہیں. یہ عقیدہ سائنس والا، یہ دہریہ والوں کا عقیدہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ قدریہ کا. ایک ایکسٹریم یہ ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ ہم سب گڑیا ہے. تو یہ عقیدہ مجبرہ کا عقیدہ ہے، یا مجبرہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو جبر کو مانتے ہیں کہ اللہ نے جبر کیا ہے ہمارے اوپر، تو ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری کوئی چاہت نہیں، ہم بس مشین کی طرح اور گڑیا اور کٹپتلی کی طرح چل رہے ہیں، بس جو اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے. میں کھا رہا ہوں تو بھی اللہ کرا رہا ہے، نہیں کھا رہا ہوں تو بھی اللہ کرا رہا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ کرا رہا ہے. تو یہ مجبرہ کا عقیدہ ہے، جیسے انسان اپنے آپ کو روبوٹ مان لے. تو یہ اسلام کا عقیدہ نہیں. صحیح عقیدہ ان دونوں کے بیچ میں ہے کہ اللہ کا کائنات میں دخل ہے اور انسان آزاد بھی ہے. اتنا آزاد نہیں کہ الٹیمیٹ آزاد، بیٹھے بیٹھے بولے چائے پیتے بولے چلو اڑیں گے تو اڑنے لگے سب لوگ، ایسا کر سکتے؟ بولے ہم نے چاہا ہو گیا، نہیں اڑ سکتے ہم لوگ، ہماری چاہت لمیٹڈ ہے. ہماری چاہت کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. ہم ہر چیز کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ہر چیز نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں سب کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا ہے. لڑکا ہو، لڑکا ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو گئی، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہماری چاہتوں کی لمٹ ہے، لیکن ہم آزاد بھی ہیں. یہ عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ ہے. ایک آدمی کو کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھایا، بولے دوسری بھی اٹھاؤ، آدمی کہہ گئے، وہ کہے گا بیٹھے بیٹھے تم اٹھ کے دکھاؤ، ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھایا، دوسرے بھی اٹھاؤ اٹھا سکتا ہے
نہیں,
بس یہی تقدیر ہے. انسان کے بس میں کچھ ہے لیکن انسان کے بس میں سب کچھ نہیں ہے, اس کو محدود رکھا ہے اللہ نے. وہ محدودیت میں کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. اور جو آزاد ہے اس میں بھی کس کی مدد سے وہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے سمپل. نہ الٹیمیٹ آزاد نہ الٹیمیٹ بندھا ہوا, آزادی ہے لیکن کیسی آزادی؟ محدود آزادی, لمیٹڈ آزادی. پابند ہے لیکن کیسی پابندی؟ مجبور والی نہیں, آزادی بھی اس میں ہے, آزادی بھی ہے. تو یہ تقدیر کا عقیدہ ہے. آئیے کہ کیا ایک آدمی گناہ کے لیے برائی کے لیے اللہ کو ذمہ دار ٹھہرائے یا کس کو ذمہ دار ٹھہرائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ سارے انسان فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, جنتی جہنمی صرف یہ بن کے پیدا نہیں ہوتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کیا کرے گا, لیکن انسان کا بگاڑ پیدائش ہی نہیں ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے. انسان کا بگاڑ پیدائشی ہوتا ہے یا نہیں, دیکھیے اسلام کیا بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر, حقیقی دین پر پیدا ہوتا ہے, صحیح سالم پیدا ہوتا ہے, اس میں بگاڑ نہیں ہوتا ہے, اس میں گمراہی نہیں ہوتی ہے, وہ سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اب جو چاہے لکھو, ایمان لکھو کفر لکھو, اس پہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ایک روایت میں حدیث میں ہے کہ حتی یعرب عنہ لسانہ, یہاں تک کہ اس کی زبان گفتگو کرنے لگتی ہے, وہ بات چیت کرنے لگتا ہے. ورنہ ہر بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے, کب تک وہ فطرت پر رہتا ہے؟ جب تک کہ وہ بات نہ کرے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, پھر اس کے ماں باپ, ماں اور باپ, ابواہ, اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, آگ کی پوجا کرنے والا. کما تم تجل بہیمت بہیمتن جمعا, ویسے ہی جیسے ایک بہیما, گائے, بکری, جو بھی جانور ہوتے ہیں, یہ پورا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے, صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. ہر تو حصو نہ پی ہا من جدا, اس میں سے کسی کو تم کان کٹا پاتے ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا گائے وغیرہ بکریاں ہوتی ہیں دیہاتوں میں, ان کی کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ سائن کے لیے ہوتے ہیں, اس کے کان میں سوراخ ہوتے ہیں تاکہ وہ مارکنگ ہوتی ہے میری گائے, سوراخ ہے اس کے کان میں, میرے سب گائے میں سوراخ ہوتا ہے. جیسے ہوٹل کے جتنے بھی گلاس ہوتے ہیں چائے کے, ان کے نیچے پینٹ لگا ہوتا ہے, تو فوراً ہمارا پینٹ والا گلاس ہے. جیسے مسجد کے بعض مساجد میں چپلیں کیا ہوتی ہیں, بیت الخلا کی, سامنے سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ کوئی لے کے بھاگے تو کٹی ہوئی چپل ہماری ہے. یہ ہر ایک کا مارکنگ ہوتا ہے, عیب ہوتا ہے, اس میں عیب پیدا کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے بکری پیدا ہوتی ہے, بچڑا پیدا ہوتا ہے, اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہوتا ہے, اس میں عیب پیدائش ہی نہیں ہوتا ہے, تم چرواہا اس کو کاٹتا ہے, اپنی طرف سے کاٹتا ہے, ویسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم ہوتا ہے, بگاڑ اس میں نہیں ہوتا ہے, وہ جہنمی صفات نہیں ہوتی اس میں, وہ صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے. توحید پیش کرو گے مان لے گا, انکار اس میں نہیں ہوتا ہے, سیدھا سادہ ہوتا ہے وہ. لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو یہودی, نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جب وہ بات کرنے لگتا ہے تو بات سمجھنے لگتا ہے, تو اس کو ماں باپ کی بری تربیت بگاڑتی ہے, بددین کرتی ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بگڑنے کا سبب کیا ہے؟ اس کے ماں باپ کی بری تربیت. تو اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے, سب کے لیے راستہ جنت کا کھلا ہوتا ہے, لیکن تربیت کیا کرتی ہے اس کو؟ صحیح تربیت صحیح اور بری تربیت غلط, تربیت غلط. تو تربیت سے انسان اچھا برا ہوتا ہے, یہ اسلام کا عقیدہ ہے. جبریہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے. جبریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ پیدا ہی غلط ہوتا ہے. اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ پیدا سب صحیح ہوتے ہیں لیکن تربیت سے انسان اچھا برا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. کیا انسان کا ارادہ ہے یا نہیں؟ انسان کی بھی چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور انسان کو کوئی چاہت کا اختیار دیا نہیں گیا ہے. بلا شبہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, لیکن انسان کو ایک محدود چاہت دی گئی ہے, لیکن وہ چاہت اللہ کی چاہت کے کیا ہے؟ تابع ہے. کوئی انسان چاہنے کے لیے، سوچنے کے لیے، ارادہ کرنے کے لیے انرجی کہاں سے لاتا؟ آپ سوچتے ہو، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بولتے ہیں اس کے اندر یہ کیمیکل ریاکشن ہوتا تو یہاں سے نالج ادھر، وہاں سے نالج ادھر جاتا برین میں، جو بھی ہے تو کچھ ریاکشن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں۔ یہ جو سوچنے کی صلاحیت اور قوت اور قدرت ہے، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہم سوچتے ہیں یا نہیں، یا ہمارا سوچنا اللہ تعالیٰ کوئی توڑ ڈال دیتا ہے دل میں اور وہی ہمارا سوچنا ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ ہمارا وہ عمل نہیں ہوتا ہے، ایسا ہے؟ نہیں، بلکہ انسان خود سوچتا ہے، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور اللہ کی دی ہوئی قوت و قدرت کے ماتحت سوچتا ہے۔ اس اعتبار سے اس سوچ کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ بھی سوچ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ انسان خود آزاد ہے، اسلام یہ مانتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ تکویر آیت نمبر 27-28-29 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن ہے یہ سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ بعض دروس میں مجھ کو سننے والے دیکھنے والوں پر رحم آتا ہے، بیچارے سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا ہوگا ان لوگوں کو، کبھی کبھی بات جو ہے تھوڑی سی، لیکن کچھ لوگ بولے ثواب تو ملے گا، چلو بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ اسی نیت کے بدلے میں ہم کو سمجھا دے تو بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ دین میں کچھ چیزیں ایسی تھی، کبھی کبھی بہت مزہ آتا سننے میں، کبھی کبھی وہ سزا ہوتی ہے سننا کہ کیا سب اوپر سے جا رہا، تھوڑا ہائٹ بڑھنا چاہیے اپنی، تو ہائٹ جو ہے تھوڑی بڑھے گی یہ سنیں گے تو انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی ایک طبقہ ہوتا ہے عوام میں سے، اس کے لیے وہ ایسا ہوتا بھائی یہ آج تو ہمارے لیے ٹارچر ہو گیا یہ، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آگے جا کے دین کی صحیح دعوت دیں۔ تو جیسے میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے انسانوں کو پیدا کیا تو الگ الگ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو کچھ چیزیں کچھ صلاحیت والے لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ان کے لیے لذت ہوتی ہے۔ ایک چیز ایک انسان کے لیے لذت ہوتی ہے اور دوسری انسان کے لیے وہ چیز مصیبت ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے کمزور ہے بےچارہ، تھپ تھپ پاؤں کانپ رہے، اس کو بولیں آؤ چلو کلب میں جائیں گے ویٹ لفٹنگ کے لیے، بھائی میرے پاؤں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، دوسرا تو مجھ کو اٹھائے لگا رہے ڈمبلز، اور دوسرا آدمی ہے اس کو ہیلتھ چاہیے، اس کی جوانی قوت ہے اس میں، وہ پسینہ پسینہ اور مزہ آ رہا۔ تو ایسا ہوتا ہے، صلاحیت اور مقاصد کے فرق سے ایک انسان کے اندر جو ہے ایک علم اس کے لیے راحت اور ایک کے لیے مشقت بن جاتا ہے۔ تو برداشت کر لیں آپ اس درس کو جن کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہو، اللہ کے لیے برداشت کریں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ایک نصیحت ہے سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو صراط مستقیم پر قائم ہونا چاہتا ہے، چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے۔ یہ نصیحت اس آدمی کے لیے ہے جو ارادہ کرے سیدھا ہونے کا، جو سیدھا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، لیکن تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اللہ سے آزاد ہو کے تم چاہو تو تم خالق بن گئے، اللہ کی تم کو ضرورت نہیں رہی، تمہاری مشیت تمہاری چاہت اللہ کے ماتحت ہے، اللہ کے تابع ہے، اللہ کی قدرت اللہ کی دیوی صلاحیت اس کے تابع ہی تم چاہ سکتے ہو۔ تو ایک بندے کے بارے میں دو باتیں اللہ نے بتائی، نمبر ایک بندہ مجبور نہیں ہے، چاہتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر بندہ نہیں چاہ سکتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا نہیں، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے، بندہ چاہ سکتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن بندے کا ارادہ کرنا وہ اللہ کی محتاجی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ارادہ کرنے میں بھی کیا ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ اگر ارادہ کرنے میں اللہ کا محتاج نہیں ہوتا تو یہ ارادہ کرنے کا عمل اس کا خالق بندہ ہو جاتا، اللہ نہیں رہتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو بندہ آزاد ہے، اس کی چاہت ہے، لیکن الٹیمیٹ مطلق اور اللہ سے محتاجی کے بغیر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا محتاج ہے۔ اس اعتبار سے اللہ چاہے گا، اللہ نے بتایا ایسا نہیں کہ تم چاہو گے تو مانو گے، نہیں چاہو تو نہیں مانو گے، اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ تم کو موقع دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، قدرت دے گا، تو ہی تم چاہ سکتے ہو۔ تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کے محتاج نہیں ہو، اللہ کے محتاج ہو، ہم کو چاہے گا مانیں گے، نہیں چاہے گا نہیں مانیں گے، اللہ کی چاہت کے تابع ہے تمہاری چاہت۔ اللہ کے محتاج نہیں رہو گے چاہنے میں، ایسا نہیں ہے، تم چاہنے میں بھی اللہ کے محتاج ہو۔ اس لیے کہ کسی ایک چیز میں بھی اگر یہ مانا جائے کہ مخلوق اللہ کی محتاج نہیں ہے تو یہ کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی ایک چیز میں بھی بندہ مانتا ہے کہ بندہ اللہ کا محتاج نہیں ہے کسی ایک کام میں، تو یہ کفر ہے۔ اللہ ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے، چاہے وہ عمل ہو، قول ہو یا ارادہ ہو، ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ یہ بہت مشکل چیزوں کو میں بہت کوشش کر کے آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تقدیر کو ٹچ کرنے کو بہت ڈرتے ہو، اور ہے بھی مشکل موضوع یہ، تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ مشکل ہے، یہ در سے خود دلیل ہے اس کی کہ مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے، اس لیے بار بار منہ دھونا پڑ رہا، اور کچھ لوگ منہ کھول کے سن رہے ہیں ایک دم آنکھوں کے ساتھ ساتھ، آنکھ تو کھلی ہے منہ بھی کھل رہا ہے آدمی کا، کیوں سمجھ میں کیا نیا لائے، کہاں سے لائے، اس سے پہلے کبھی سنے نہیں تھی چیزیں، کچھ لوگوں کو جو ہے بعد میں سر پکڑ کے کونے میں بیٹھنے والے کچھ لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی آپ کہیے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، یہ جو بھی آیا ہے یہ کیا ہے، حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور حق رب ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی آپ کہیے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، یا یہ حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، تو تم میں سے جو کوئی چاہے وہ ایمان لائے، اور جو چاہے وہ انکار کرتے ہیں، جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کیا کرے، انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ الکہف آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا اگر بندے کی چاہت نہیں ہوتی تو اللہ ایسا نہیں کہتا، اللہ نے جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ تو معلوم ہوا ایمان لانا یا انکار کرنا یہ بندے کی چاہت ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے، وہ خود ہوتا ہے۔ آگے آئیے سورہ مزمل المزمل آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذه تذکرہ، یہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچانے والا راستہ اختیار کر لے۔ تم میں سے جو چاہے، تو انسان کی اگر چاہت نہیں ہوتی تو اللہ یہ نہیں کہتا، معلوم ہے بندے کی چاہت کا بھی کچھ دخل ہے، جو چاہے وہ سیدھا راستے پہ آ جائے۔ تو معلوم ہے بندے کے چاہنے سے عمل ہوتا ہے، لیکن اس چاہت میں وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی میں کیا فائدہ ہے، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے، لیکن پھر آج دوسرے ناحیے سے اس کو دیکھنا ہے۔ انسان کو ہدایت ملتی ہے تو کیا انسان کا اس میں کچھ دخل ہوتا ہے کہ نہیں، انسان کی آزادی اس ہدایت کو چننے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بلا شبہ ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن کیا ہدایت انسان کا قصد ہے یا نہیں ہے، ہدایت اختیار کرنا، گمراہی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى آیت نمبر 13، کیونکہ آدمی بعض اوقات سوچتا ہے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ، تو اللہ کو مرضی، تو اب اپنا گیا اس میں۔ تو دیکھیے ہدایت اور گمراہی کا قاعدہ اللہ کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ پلٹنا کس کا کام ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑھنا تو چاہ رہا اللہ اس کو گمراہی کرنا چاہ رہا، ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ نے اپنا قاعدہ کیا بیان کیا، جو اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، جو ہدایت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو اللہ سے ہدایت چاہے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کے ہدایت کی طلب پر اللہ کی طرف سے ہدایت کی عطا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ کسی کو اپنی مرضی سے ہدایت دے دیتا ہے، اللہ کی مرضی، کوئی روکنے والا ہے، ہاں تمہر جاتے تھے ہدایت مانگنا، ہاں تمہر کو اللہ نے ہدایت دیا، کیوں، اللہ چاہے تو کسی کو بھی ہدایت دے دے اور اپنے دین کے لیے مضبوطی کا سبب بنا دے، اللہ کی مرضی کائنات میں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الرعد آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے قل ان اللہ یضل من یشاء, اے نبی آپ کہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اسی لیے اہل السنہ کا عقیدہ ہے اللہ گمراہ بھی, کوئی آدمی کیا اللہ گمراہ کر سکتا کیا؟ نہیں, تو پھر گمراہ کون کرتا ہے؟ دوسرا خالق. اور اللہ گمراہی نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ گمراہ بھی کرتا ہے. اس کو یاد رکھیے, آپ بولیں گے ان کو طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی. یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. تفسیر ابن کثیر میں کہیں سے بھی آئے تھے اٹھا کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان اللہ یضل من یشاء, جو آدھا سنے وہ پورا سن لے ورنہ نہیں سمجھ رہا بول کے جائیں گے کچھ بھی مصیبت ہو جائے گی, ادھورا سن کے جائیں گے. قل ان اللہ یضل من یشاء, اے نبی آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف بندہ بڑھے, ہدایت چاہے, ہدایت کی طرف پلٹے, اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ زبردستی اس کو گمراہ کرے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے اللہ پلٹے گا, ہدایت دے گا, پلٹو ہدایت اللہ کی ملے گی, نہیں پلٹو گے نہیں ملے گی, گمراہ ہو جاؤ گے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. تو ایسا ہے کیا کہ اللہ کس کو بھی گمراہ کر دیا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری جگہ پر مزید سمجھایا کہ کیا مطلب ہے اس کا, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک بےچارا ایک آدمی سیدھے رستے پہ جا رہا تھا, اللہ نے زبردستی اس کو گمراہ کر دیا, کوئی قصور اس کا نہیں, اللہ نے گمراہ کر دیا. ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھیں گے. سورہ التوبہ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ, اب گمراہی کے قاعدے دیکھیں, اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے, اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ایسے ہی ان کو گمراہ کرتے ہیں, بے وجہ بس گمراہ کر دیا. اللہ نے ہدایت پہ اچھے خاصے چل رہے تھے سیدھے رستے پہ, اٹھا کے ڈال دیا غلط رستے پہ اللہ نے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں, اللہ انصاف والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم, کسی قوم کو, کسی کچھ لوگوں کو, کسی انسان کو ہدایت دینے کے بعد یوں ہی اللہ گمراہ کر دے, ایسا نہیں ہوتا ہے. حتى يبين لهم ما يتقون, جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے واضح نہ کر دے کہ کس چیز سے ان کو بچنا ہے. حق کو واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ, پھر اس کے بعد ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ اللہ کا آتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اور ایک آیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ فصلت آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ, اور قوم ثمود کا حال سنو. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ, قوم ثمود کو ہم نے ہدایت دی, راستہ بتایا. فَاسْتَحَقُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, تو اس قوم کی لوگوں نے, قوم ثمود نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو چن لیا, پسند کر لیا. اللہ نے حق کو واضح کر دیا, قوم کو چوائس دی, چاہے تو چنو چاہے انکار کرو. قوم نے انکار کر کے اندھے پن کو چن لیا, اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو قبول کیا نہیں. تو اب اس پر کیا ہو گیا فیصلہ اللہ کی طرف سے؟ گمراہی کا. آگے سنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف آیت نمبر 5 فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. دل ٹیڑھے کب ہوئے؟ جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا, اپنی آزادی سے جب ٹیڑھا راستہ چنا, اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, گمراہی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے جب بندہ اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے اور خود گمراہی کو چنتا ہے, تو اللہ کی طرف سے اس کی گمراہی کی سپیڈ بڑھنے کے لیے اس کو سلوپ مل جاتا ہے. اللہ کا قاعدہ ہے, ایک آدمی بلڈنگ پہ جائے اور اوپر سے کودے, کہاں آئے گا؟ نیچے. قاعدہ بنایا اللہ نے, کون کودا اوپر سے؟ یہ خود کودا. گریوٹی کے رول کو وہ غلط بول سکتا, تو کیا قاعدہ بنا کے رکھا اللہ نے؟ اوپر سے کودے تو سیدھا نیچے آئے, دیکھو دوا کرنے میں آیا, تو خود گیا کہ اوپر, کودا کے اوپر سے. اللہ کا قاعدہ بنانے کا نہیں تھا نا, تو جانے کا نہیں تھا. انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ نے جو کیا اس کے بارے میں کلام کرتا ہے، اپنے عمل کے بارے میں اس کو سوچنا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے نہیں پوچھ سکتے اس نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں، ان سے پوچھا جائے گا جو تم نے کیا وہ کیوں کیا. اللہ کو نہیں پوچھ سکتے، تمہارا علم کیا علم ہے؟ تم اللہ کو ڈاؤٹ کرو، اللہ کو کوشچن کرو. جس نے اتنی بڑی یونیورس بنائی، اتنی پرفیکٹ یونیورس بنائی، اس کا علم کامل ہے، تم جاہل ہو. تم اللہ کو اپنے جہالت والے علم کے ساتھ پوچھو کہ تم نے اللہ ایسا کیوں کیا، صحیح نہیں کیا، نعوذ باللہ. تمہارا علم کیا ہے؟ تمہارا علم کیا ہے؟ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو کوئی نہیں کوشچن کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کا علم کامل ہے، اللہ نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے. تمہارا علم کم ہے، تم کو نہیں معلوم ہے، تم کو نہیں معلوم. تو اللہ نے کچھ قاعدے بنا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب اس قوم کے لوگوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا اپنی آزادی سے، تو اس کی سزا کیا ملی ان کو؟ ازاغ اللہ قلوبهم، ان کے دلوں کو ہم نے ٹیڑھا کر دیا. تو یہ اللہ کا گمراہ کرنا ہوتا ہے کہ جو آدمی گمراہ چنتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، مومنین کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ چنے، جہاں مڑا ہے موڑ دیں گے. علماء نے کہا گمراہی آسان کر دیں گے اس کے لیے. اسی لیے پچھلی حدیث میں آپ نے سنا ہوگا اس کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے. تو آسان کرنا کیا ہے؟ یہی آسان کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ حدوں کو پار کرنے والے، حدوں سے نکل بھاگنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ہدایت چاہیے نہیں تو نہیں دیتا اللہ. نام ابو طالب ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، طالب ہے ہدایت کا نہیں، نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت کی طلب ہوگی وہ یہدی الیہ من اناب، جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، اللہ دیتا ہے اس کو. ہدایت نہیں دے گا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیا غلط ہے؟ جو گمراہی چاہے وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے، جو چنتا ہے وہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ المطففین آیت نمبر 14 میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے. جو اعمال انہوں نے کمائے تھے ان برائیوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ گیا. اب ہدایت کے نور سے دلوں میں چمک پیدا نہیں ہو رہی. دل پہ زنگ کس کی وجہ سے لگا؟ ان کی کمائی. برے اعمال سے دل پر دھبے لگ جاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. عمل کس کا ہے؟ عمل بندے کا ہے. تو برا عمل کیا تو دل میں بگاڑ پیدا ہوا. اللہ کا قاعدہ ہے، آپ ہتھوڑی لے کے سر پہ مارو گے، آپ خون نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے کیا تو اس کا نتیجہ بھی نہیں. آپ نے کیا، آپ کیچڑ میں لٹپٹ دے گا، آدمی لوٹے گا تو بدن کو کیچڑ ہی لگے گا، کیا لگے گا آپ بتائیے؟ ایک آدمی کیچڑ میں لوٹے گا تو کیا لگے گا اس کے بدن کو؟ اب وہ گئے کیچڑ کیوں بنایا اللہ نے؟ اللہ نے کیچڑ کیوں بنایا بھائی؟ کیچڑ بعض لوگ چکڑ بولتے ہیں اس کو، کیچڑ. گندگی میں لوٹے گا آدمی تو اس کے بدن کو گندگی ہی لگے گی. وہ لوٹنے کا عمل کس کا تھا؟ اس کا اپنا تھا. اب وہ اللہ کو نہیں کہہ سکتا اللہ تو نے گندگی بنایا کی. تجھ کو اللہ نے آزادی دی تو اپنی آزادی سے گندگی میں کودا، تیرے بدن پر گندگی لگے گی. یہ قاعدہ اللہ کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 155 بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر طبع مہر لگا دی ان کے انکار کی وجہ سے. مہر کب لگی؟ کس وجہ سے لگی؟ ان کے انکار کی وجہ سے. جب انہوں نے حق کو دیکھا سمجھا اور اس کا انکار کر دیا، اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی. سزا ہے اللہ کی ہے کہ جب انکار کرتا ہے انسان اور ضد پہ اڑ جاتا ہے حق کو دیکھنے کے بعد، تو دل پر مہر لگ جاتی ہے. اب ایک بار نہ کے بعد ہاں مشکل ہو جاتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اللہ کا قاعدہ ہے، سزا ہے یہ برائی کی. تو گمراہی کی، حق کے انکار کی سزا، اگلی مرتبہ حق کو قبول کرنا مشکل ہونا ہے، بعض اوقات اسی پر جم جاتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر, یہودیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے انکار کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, وہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں, نہیں کے برابر ایمان ان کا ہے, کچھ باتیں مانتے ہیں دین کی بس باقی سب کا انکار کرتے ہیں. تو دلوں پر تالا کیوں لگا, دلوں پر قفل کیوں لگا, دلوں کے اوپر مہر کیوں لگی, ان کے انکار کی وجہ سے. انہوں نے ٹیڑھا پن چنا, اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. انہوں نے بدعملی کی, دلوں کے اندر خرابی زنگ آ گیا. انہوں نے انکار کیا, اللہ نے دلوں پر تالے لگا دیے, قفل لگا دیا. تو معلوم ہوا ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پہلا عمل کس کا بتایا گمراہی کے لیے, بندے کا, کہ بندہ جب گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے, یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جو گمراہی کو چنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے, اس کے اندر اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. یہ بہت ساری چیزیں باقی ہے, اگر آپ چاہیں تو میں مکمل کروں گا ورنہ آپ کو آزاد, بہت سارے لوگ قید ہو کے بیٹھے ہوئے, تو اس کو مکمل کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ اگر شوق ہے تو میں کرتا ہوں, ورنہ کسی درس میں اس کو مکمل کریں گے. اسے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بولوں گا میں آپ لوگ, ٹھیک ہے, اس کو مکمل کرتے ہیں. اب میں جتنی آواز آئی اس کے حساب سے کر رہا ہوں, جن کا آواز نہیں آیا ان کا قصور نہیں ہے. ہم نے نہیں بولے, سنے نہیں انہوں نے. جو جانا چاہیں, آرام کرنا چاہیں, وہ جا سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گناہ ان کے اوپر نہیں ہوگا, لیکن نیند ٹھیک سے نہیں آئے گی اگر سونا چاہ رہے ہیں. تقدیر کے عقیدے میں بعض اوقات کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو, کیا اللہ کا فیصلہ, جو اللہ چاہیں وہ کریں, ایسا ایسا بولتے ہیں لوگ. کچھ لوگ بعض اوقات میں اگزیکٹلی کوٹ کرتا ہوں لوگوں کے جملوں کو, کہ کیا اللہ جو چاہے کریں گے, اللہ کی چلتی, ہمارا کچھ بھی نہیں, اللہ ہدایت گمراہ کچھ بھی کر دیتا, کس کو کچھ بھی دے دیا, تو اللہ کی چل رہی نا, کیا اللہ ظالم ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اپنی مرضی سے کچھ کر رہا ہے, اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مرضی چلانا غلط ہے, لیکن اگر وہ رحیم ہے, علم والا ہے, حکمت والا ہے, نتائج کو جانتا ہے, اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو اس کا اپنی مرضی سے کچھ کرنا یہ خیر ہوتا ہے. اللہ کا آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. مخلوقات میں بھی یہ بات مسلم ہے, حالانکہ مخلوق جاہل ہوتی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر آ رہا, کوئی بھی انجیکشن دے کے جا رہا, کوئی آدمی کو کیا, کوئی بھی انجیکشن, ہم کو پوچھتے بھی ہیں کون سا دینا, نیلا پیلا ہرا, کوئی بھی نرس آ رہا, کوئی بھی لگا کے جا رہے, کوئی بھی باٹلی لگا دے رہے ایک دم, بس بچہ کہے گا ہم کو کبھی بھی ہم نہیں جانا چاہ رہے, تمہیں زبردستی ہم نے دھکیل کے ہم کو اسکول کو بھیج رہے ہیں, ٹیچر کوئی بھی سبق پڑھائیں گے, کوئی بھی کتاب چنیں گے ہمارے لیے, یہ پڑھو, ہسٹری پڑھو, انگلش پڑھو, مراٹھی پڑھو, میتھس پڑھو, ہم نہیں چاہ رہے, ہماری کوئی مرضی نہیں, ان کی مرضی سے کوئی بھی لیسن. دنیا میں کتنا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کو چھوڑ کے کسی حکیم عالم کے تابع اپنے آپ کو کرتا ہے, تبھی جا کے نظام صحیح چلتا ہے. حکیم حکمت والا, علیم علم والا, اور اگر حکیم اور علیم رحیم بھی ہو, اگر وہ مغفرت کرنے والا بھی ہو, اگر بندے کے مسائل کو جانتا بھی ہو, کمزوریوں کو جانتا بھی ہو, معاف کرنے والا بھی ہو, عطا کرنے والا بھی ہو, مدد بھی کرنے والا ہو, ٹاسک میں جو بھی اس کا ٹاسک ہے, تو کیوں نہ اس کے تابع اپنے آپ کو آدمی کرتے, جو آپ چاہیں, جو اللہ چاہے, جو اللہ تعالیٰ چاہے, کیوں نہ ایک بندہ اللہ سے کہے اللہ جو تو چاہے ہم کو کوئی اعتراض نہیں, کیوں, تیرا امپرفیکٹ, اگر ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ہماری مصیبت ہو جائے گی, ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم, ٹھیک ہے, بچے کا وزن تم کو اچھا چاہیے, ہاں کتنا وزن چاہیے, ہارٹ کتنے سائز کا چاہیے, انگلیاں کتنی بڑی چاہیے, آنکھ کیسی چاہیے, دو تین چار پانچ کتنی, کان بڑے چاہیے, ہاتھی کی طرح کیسے چاہیے, دل کتنی بار دھڑکے ایک منٹ میں, ہر آدمی کو کیا مصیبت میں ڈال دیا اللہ نے, جیسے کمپیوٹر لینا ہو اور ایک آدمی کو نہیں معلوم, اس کو بولے ٹھیک ہے کنفیگریشن بتاؤ, تمہارے کنفیگریشن کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کا, ہم کو اچھا کمپیوٹر چاہیے, بس تمہارے حساب سے تم بولو, تم کو معلوم ہے نا, تم بتاؤ کیا کیا ہونا چاہیے, پروسیسر یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. دنیا میں ایک انسان جاننے والے کے تابع ہو جاتا ہے, وہ تو ہم کو ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. تم کو معلوم ہے نا, تم جو اچھا ہمارے حساب سے رہیں گے وہ ہم کو تو بولتا نا آپ تمہارے حساب سے, حالانکہ وہ دھوکہ دے سکتا ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو کتنے ادب سے بولتے ہیں ہاتھ باندھ کے نماز میں رہتے ہو ایسا, ڈاکٹر صاحب دیکھو آپ ہی کے ہاتھ میں ابھی سب کچھ ہے, آپ اپنے حساب سے جو کرنے کا کرو, آپریشن کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا نہیں, جو بھی آپ کے ہاتھ میں ابھی پیشنٹ دیے نا ہم لوگ نے, بولتا ہے نا آپ. وہ کیا جانتا ہے, ڈاکٹر جانکار ہیں, اپنے دل سے چلائیں گے, چار لوگ بیٹھ کے بغیر ٹوپی کے سوچیں گے آپریشن کرنا کہ نہیں کرنا, بےچارا اگر کچھ تو نقصان اس کا ہو جائے گا. ڈاکٹر کو کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا آدمی آگے ہو کے بولتا ہوں, دوسرے لوگ منڈی ہلاتے اس کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب آپ جیسے بولیں گے آپریشن, ہاں تو ہاں بولو, خرچہ کتنا, تو جو بھی آپ جیسے, لیکن ہمارا پیشنٹ ہم کو صحیح چاہیے. جاننے والا اس کے تابع آدمی کر دیتا ہے. زندگی کے معاملات ہیں, میں ہوا کے آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, زندگی میں ایسا ہوتا ہے, سب کے حوالے ہم کرتے ہیں, جاننے والا ہے بابا اس کو معلوم ہے اس کے ہاتھ میں دو, اللہ کے حوالے ہم کریں کیا پرابلم ہے, کیوں نہ ہم یہ مانیں گے اللہ نے ہم کو غریب بنایا, اللہ کی اچھا ہے, اللہ کچھ تو اچھا ہی ہوگا تبھی تو کیا ہے اس, اللہ نے, اللہ نے بیٹے ہی دیا بیٹی نہیں دی, اللہ نے بیٹی دیا بیٹے نہیں دیا, اللہ نے اولاد نہیں دی, کچھ تو ہوگا اللہ, اللہ نے صحیح سمجھا اس کو, اللہ نے کیا, ہم راضی اللہ سے, پھر بھی مانگتے ہیں اللہ چاہے گا دے گا, نہیں چاہے گا نہیں دے گا, کوشش کر رہا کر رہا کر رہا نہیں ہو رہا, کچھ تو ہوگا اللہ نے اگر چاہا تو, اللہ سے ہم ناراض نہیں ہیں, اللہ نے چاہا کچھ تو ہوگا اس میں, وہ حکیم ہے علیم ہے رحیم ہے قدیر ہے, نہیں ہو رہا اللہ سے ایسا ہے نہیں, اللہ سے سب اللہ کے لیے ممکن ہے, پھر بھی اللہ نہیں دے رہا, اللہ کی کچھ مصلحت ہے, اللہ کا کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا ہے, اور اللہ ظالم ہے نہیں ہے, اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بڑا عدل والا ہے, اللہ کا عدل, اللہ تعالیٰ عدل والا تو ہے, انصاف والا تو ہے, اللہ تعالیٰ رحم والا ہے, فضل والا ہے, عطا والا ہے, ہم نے کچھ دیے تھے کہ ایڈوانس میں اللہ کو, اللہ نے کیا کچھ دیا, ہم عدل والا ہوتا تو اس کے بدلے میں مانگتا سب کچھ, جیسے آپ کو لائٹ کا بل آتا, پانی کا بل آتا, سب کا بل آتا, سب کا بل اللہ لیتا ہے, اتنے دن سے استعمال کر رہے, لاؤ ہمارا ہاتھ ہمارا پاؤں, ہم نے سب کچھ تم کو دیا ہے, لاؤ آنکھ استعمال کی اس کو, لاؤ خرچہ لاؤ اس کا پورا, مانگا کچھ نہیں مانگا اللہ نے, اللہ فضل والا ہے, عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کیا اللہ ظالم ہے, اس سوال کا جواب ہم کو تلاش کرنا ہے, جواب تو صاف ہے نہیں ہے, لیکن دلائل کیا ہیں, قرآن و سنت سے, عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ اگر ہے تو ظالم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پوری کائنات عدل والی, یہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر منکر خالق ہو تو اس کے لیے جواب ہے, ورنہ اللہ تو ہے کہیں کوئی سنے نہیں ہے, اگر وہ اللہ ہے تو ایسا ہے, یعنی ہے کہ نہیں, یہ لوگ چکنے ہیں ابھی, خالق ہے کا مطلب عدل والا ہے, اس لیے کہ پوری کائنات پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ انصاف کائنات میں ہے, ہاں انسانی زندگی میں ظلم دکھائی دیتا ہے, کیوں, آزادی کی وجہ سے, باقی پوری کائنات میں کیا ہے, بیلنس ہے, کیوں, اس میں آزادی نہیں ہے, برابر مخلوقات اللہ کی مرضی کے تابع چل رہی ہے, انسان کو ایک محدود حالت میں آزادی دی گئی, تو یہاں سب دڑان دڑوں ہو رہا ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے, ادھر کی گاڑی ادھر ٹھیک ہو رہا ہے, ادھر کی گاڑی ادھر ٹھوک رہا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 46, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, جو نیک عمل کرے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, اپنے ہی لیے کرتا ہے, اللہ میں کوئی احسان کر رہا نیک عمل کر, اللہ علیہ نماز پڑھا, اللہ پہ کوئی احسان ہے, اللہ پہ کوئی احسان نہیں تیری نیکی, من عمل صالحا فلنفسه, جو بھلا کام کرتا ہے نیکی کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے, ومن اساء فعليها, اور کوئی آدمی برائی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے, کسی اور پر نہیں ہے, اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, کہ کسی نے اللہ کی نہیں مانا تو اس کا مطلب اللہ کا لاس ہو گیا, ایسا ہے, اس کا نقصان اسی کو ہے, وما ربك بظلام للعبيد, تیرا رب بندوں پر ہرگز بھی ظالم نہیں ہے, کسی کو سزا دے اللہ, ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ ظلمن کسی کو سزا دے, وہ تو اس کے گناہ کی سزا میں ہوگا, انسان کی بدعملی کے جواب میں سزا ہوگی, ایسا نہیں ہوگا سزا کے لائق نہیں تھا زبردستی ڈال دیے لو اس کو اندر, ایسا نہیں ہوگا کبھی, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کو امام احمد ابو داؤد ابن ماجہ ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے, آپ فرماتے ہیں لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ. اگر فرض کر لو لو جو نہیں ہوتا اس کے لیے لو آتا ہے, ایسا ہے نہیں, فرض کر لو بفرض محال جس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا, لیکن سوچو ایسا اگر کبھی مان لو تھوڑی دیر کے لیے, لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ, اگر مان لو اللہ تعالیٰ عذاب دے دے آسمان والوں کو اور زمین والوں کو, سب کو, فرشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی اور جانداروں کو بھی, اگر اللہ فیصلہ کر دے ان کو عذاب دینا ہے, لعذبهم وهو غیر ظالم لهم, اللہ تعالیٰ اگر ان کو عذاب دے گا تو ہرگز بھی وہ ظالم نہیں ہوگا, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو عذاب دے تو وہ عذاب ظلم کی بنیاد پر, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو وہ انصاف ہی ہوگا, کیونکہ اللہ انصاف ہی کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا ہے. وَلَوْ رَحِمَهُمْ, اور اگر وہ ان پر رحم کرے, لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِّنْ أَعْمَالِهِمْ, اور اگر اللہ ان پر رحم کرے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے اعمال سے بہتر ہی ہوگی, ایسا نہیں ہوگا کہ کٹ ٹو کٹ اتنے عمل تو اتنی رحمت, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ انسان کا عمل کچا پکا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے. جنت کا ایک پھل بھی اگر بولیں گے تو پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہی ہوگا, ایک پھل بھی بولے یہ پھل لے جائے اتنا کتنا عمل کیا تو یہ پھل تیرے عمل کے بدلے, کیا عمل تیرا, ایسا کر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے ایسا. چلو نکلو 15 دن دنیا میں تھے, 15 دن یہاں, تمہارا کوٹا ختم ہو گیا, نیکی کتنی کی ہے تو کوئی اتنے منٹ کیے تم نے ٹوٹل, اتنے منٹ جنت میں رہو باہر نکل جاؤ, چلو چھٹی کاؤنٹر پہ ادھر بورے بستر لو باہر, کر سکتا ہے اللہ چاہے. ہمیشگی کی جنت دینا اور زندگی ہمیشگی کی دنیا میں عمل کی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ اگر جنت میں ڈال دے سب کو, ان پر رحم کرے تو اللہ کا رحم ہمیشہ عمل سے بڑھ کے ہی ہوگا, عمل انسان کا کمپیئر نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت سے, ورنہ عمل کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے. بارش نہیں ہوگی سانس لینے کے لیے ہوا نہیں رہے گی, عمل کریں گے کون سا عمل کریں گے, سانس لینے کو گیا کہاں سے, عمل کرنے کے لیے بھی تو اللہ سب کو دے رہا ہے, وہ دے کے پھر جنت بھی دے تو ڈبل ہو گیا ہے. اور اللہ کی عبادت کرنا خود جزا ہے, کہ بندے کو اللہ کی عبادت کرنے کا موقع اللہ نے دیا یہی اس کی عزت ہے, ورنہ اللہ منع کر دیتا تو یہ سزا ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ, اور اگر زمین بھر کے سونا بھی تو اللہ کی راہ میں دے دے, اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو تقدیر کو نہ مانے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ پر ذمہ داری رکھیں گے یا خود قبول کریں گے, کیونکہ وہاں جاننا نہیں بول سکتے نا, اللہ تو نے تو بنایا ہمارا کیا قصور اس کے اندر, ایسا نہیں ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی گناہ کروا رہا ہے نعوذ باللہ اور جہنم میں ڈالے تو کتنی غلط بات ہوگی کہ ایک مخلوق کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے حالانکہ ذمہ دار کوئی اور ہو. اللہ نے دنیا میں جھوٹ بولنے سے منع کیا, دنیا میں دوسروں پر جھوٹی تہمت سے منع کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ تہمت ڈال دے کہ تم نے گناہ کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہو زبردستی, وہ نہیں چاہتے تھے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پاس ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے, سچا ہے, عدل والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الکہف آیت نمبر 49, ووضع الکتاب, اور کتاب رکھ دی جائے گی, اعمال نامہ, سب کے اعمال اس میں ہوں گے, فترى المجرمین مشفقین مما فیہ, تو جو مجرم ہیں اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا وہ دیکھ کے گھبرا جائیں گے, کیا 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 ہم نے سب اس میں لکھا ہوا ہے, اور کیا کہیں گے مجرمین, کیا کہیں گے جہنمی, کیا کہیں گے, وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ, کہیں گے بربادی ہو ہماری, کیسی کتاب ہے یہ, مَا لِهَذَا, کیسی کتاب ہے, کتاب ہے کہ کیا ہے, کیسی کتاب ہے, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا ہے اس کے اندر, سب لکھا ہوا ہے, کیا کتاب ہے یہ, اور ڈر جائیں گے, گھبرا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ عمل انہوں نے کیا ہوگا وہ سب کا سب اس میں لکھا ہوا پائیں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کیا تھا زبردستی اس میں ڈال دیا اور ان کو جہنم، جو کیا تھا اس کے ذمہ دار تھے، اپنی ذمہ داری پر وہ عمل کیا تھا اور اللہ جو سزا دے گا ان کے عمل کی بنیاد پر ہی دے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور آگے آئیے سورہ قاف آیت نمبر 24 سے 29، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القیا، جہنم میں فیصلہ ہوگا قیامت کے دن جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، پھینک دو ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے انکار پر ڈٹے ہوئے ضد باز کو، ضد میں آ کے انکار کرنے والے اور اللہ کی نعمتیں کھا پی کے اللہ کی ناشکری کرنے والے کو اٹھا کے پھینک ڈالو جہنم کی آگ میں. مناع للخیر، خیر کو روک کے رکھنے والے، خیر کو خیر سے دوسروں کو روکنے والے، مناع للخیر خیر سے روکنے والا، دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے والا، اپنے پاس جو خیر ہے اس سے بھی دوسروں کو محروم رکھنے والا، مناع للخیر خیر سے دوسروں کو روکنے والا، معتد حدیں پار کرنے والا، مریب شک میں پڑا رہنے والا، ڈالو اس کو جہنم میں. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنا لیا، ڈال دو اس کو. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ڈال دو اس کو سخت عذاب کے اندر. قال قرینه، اب جب یہ کہا جائے گا تو انسان کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے، ظاہر بات ہے شیطان نے بھڑکایا اس کو، اب بتائیے شیطان کیا کہے گا؟ ہر انسان کو جو بھڑکانے والا ہوتا نا، یہ نہیں کہے گا اللہ اس نے میرے کو بھڑکایا، میرا کوئی پرابلم نہیں، میری کوئی، میں تو کرنے والا تھا، نماز کو آنے والا تھا، میں یہ بولتا تھا مت جا تو میں نہیں گیا. قرین کیا کہے گا؟ قال قرینه، اس کا جو ساتھی ہوگا شیطان اس کے ساتھ جو انسان کے ہوتا ہے، قال قرینه، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، ربنا ما اطغیت، اللہ میں نے اس کو حد پار نہیں کروایا، ما اطغیت، اس میں جو سرکشی آئی جو تیری حدوں کو یہ پار کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، ما اطغیت، میں نے اس کو تھوڑی کروایا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہی دور کے پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. شیطان بھی اپنی چھٹی کروایا، میں نے یہ ما اطغیت ولکن کان فی ضلال بعید. قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالی میرے پاس تم آپس میں جھگڑا مت کرو، دونوں کو اللہ یہ اس پہ ڈال رہا ہے وہ اس پہ ڈال رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں شیطان نے بھڑکایا، وہ کہے گا یہ خود گمراہ تھا، میں نے کچھ بھڑکایا بھڑکایا کچھ بھی نہیں، اس کو میرے اوپر نام نہیں لینا میرا، میں نے نہیں کیا کچھ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا مت کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے برے انجام کی خبر پہلے بھیج دی تھی، میں نے بتا دیا تھا کفر کرو گے گناہ کرو گے کیا انجام ہے، میں نے تو پہلے رسولوں کے ذریعے سے خبردار کر دیا تھا. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے جہنم کی وعید دنیا میں سنا دی تھی رسولوں کے ذریعے سے، بتا دیا تھا کیا کرو گے تو کیا ہوگا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے، میرے پاس قاعدہ بدلتا نہیں ہے، اور میں بندوں پہ کوئی ظالم نہیں ہوں کہ کسی کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں. میں نے بتا دیا تھا یہ گناہ کرو گے یہ ہوگا، کفر کرو گے جہنم میں جاؤ گے، میری نافرمانی کرو گے میں سزا دوں گا جہنم میں ڈالوں گا، میں نے بتا دیا تھا، اب میرے پاس مت لڑو کس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. عجیب بات ہے، ایسا اگر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہ کروا رہا ہے اور اللہ ہی ڈانٹ رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے واضح کیا ہے، میں نے بتا دیا تھا گناہ پر کیا سزا ہے، تم نے گناہ کیا، تو نے اس کو کروایا، تو نے اس کی وجہ سے کیا، کچھ نہیں، تم نے اپنی آزادی سے گناہ کیا ہے، میں نے بتایا تھا نا کیا گناہ کرنے پر کیا ہے، اب جھگڑو مت آپس میں، ایک دوسرے پر بلیمنگ مت کرو، تم اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہو، میں کسی پر ظالم نہیں ہوں کہ اس کا گناہ نہ ہو، اس کا اپنا عمل نہ ہو اور میں اس کو سزا دے دوں، ایسا نہیں ہوتا ہے. کتنی واضح الفاظ میں اللہ نے بتلایا کہ جس کو سزا ملے گی، حدیث میں یہی بتلایا گیا، اگر سزا دے تو کبھی ظلم کی بنیاد پر نہیں ہوگا فیصلہ اللہ کا، اللہ جانتا ہوگا کہ اس کا گناہ ہے، یہ سزا کے لائق ہے، تبھی اللہ سزا دے گا اس کو. تو یہ سورہ قاف کی آیتیں ہیں. اور آئیے جہنمی خود اس بات کا اقرار کریں گے ہماری غلطی تھی, اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. ورنہ اکثر پٹائی کے وقت میں آدمی ذمہ دار دوسرے کو قرار دیتا ہے. جہنم کے عذاب کے بارے میں جہنمی کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کی تو زبردستی اللہ نے ڈالا ہم کو یہاں پہ, کبھی نہیں کہیں گے. قرآن کریم میں دیکھیے کیا ہے, سورہ الملک آیت نمبر 6 سے 11 تک پڑھیے. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, اپنے رب سے کفر کیا, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر, اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے, پلٹنے کی کیسی بری جگہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس میں چنگھار پکار سنیں گے, جہنم کا آواز ہوگا ایک ڈراؤنا بھیانک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہا شہیقا وہی تفور, اور وہ کھول رہی ہوگی جہنم, لاوا جیسے کھولتا ہے اس سے بھی بری طرح سے. جہنم کی ایک بھیانک آواز ہوگی اور وہ ابل رہی ہوگی, جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے جہنم کی آگ کھول رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, غصے سے جیسے کہ اپنے آپ کو چبا رہی ہو جہنم, کاٹ رہی ہو ایک دوسرے کو لپٹے جہنم کی, ایسی جہنم ہوگی غصے کی وجہ سے. جہنمیوں پر غصہ ہوگا جہنم کو, اللہ کے نافرمان جہنم میں شعور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا حلیم سلا تھی تو بھر گئی, تو اللہ کلام کرے گا جہنم سے, اس میں شعور ہے. وہ اللہ کے نافرمانوں پر غصہ ہوگی جہنم, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتھا, جب بھی کوئی قوم کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے, جہنم پر جو فرشتے طے ہوں گے, تو عذاب دینے والے یا اس کی حفاظت کرنے والے یا جہنم والے اس کے دربان داروغہ جو بھی ہے, سألہم خزنتھا, اس کے محافظ جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے جہنم میں جانے والوں سے, الم یاتیکم نذیر, تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا, یعنی تم کو کوئی بتانے والا نہیں آیا گناہ پہ جہنم کی سزا ہے, تمہارے پاس کوئی دعوت دینے والا نہیں آیا. الم یاتیکم نذیر, قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا, وہ کہیں گے نہیں نہیں آیا تھا ڈرانے والا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل الله من شيء, اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے, اللہ کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا ہے, ہم نے اللہ کی وحی کو جھٹلا دیا. ان انتم الا في ضلال كبير, بلکہ ہم نے دعوت دینے والوں کو ہی کہا کہ تم ہی گمراہی میں, بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ہم نے بجائے ان کی ہدایت کے قبول کرنے کے ہم نے انہی پر گمراہی کے بھٹکنے والے کے لیبل لگا دیے, ان کی ہدایت کو ہم نے سنا نہیں قبول نہیں کیا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, جہنمی کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے ان کی بات کو اور غور کرتے اس میں تو ہم جہنمی نہیں بنتے. فاعترفوا بذنبهم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پس دیکھو انہوں نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا. فاعترفوا بذنبهم ماضی میں ہے لیکن مستقبل کا وزن اس میں ہے کہ وہ اپنے گناہ کو قبول کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر, تو پس دوری ہو جہنم میں جانے والوں کی, اللہ کو پسند نہیں جہنم والے, دوری ہو انکار کرنے والوں کے لیے. فسحقا لاصحاب السعیر, دور ہو جاؤ جہنمیوں, دوری ہو ان کے لیے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. سورہ الملک میں آیتیں ہیں, یہاں پر جہنمیوں کو خود معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہماری اپنی پرسنل چوائس کی بنیاد پر ہم نے کیا, ہم پر کوئی خارجی دباؤ اور جبر نہیں تھا, ہمارا اپنا چناؤ تھا, ہم نے انکار کر دیا, ہم کو آزاد تھے, مانتے تو آتے, اسی لیے کہیں گے کہ ہم سنتے غور کرتے سمجھ میں آتا, ہم اس کے اوپر سوچتے تھوڑا, اگر ماننا دیکھو بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے, اگر غور کرتے تو ہم جہنم ہی نہیں بنتے. ہر فوج کلما القیا فوج, اسی لیے علماء نے کہا, شنقیتی وغیرہ نے اضواء البیان میں کہا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جس کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتھا الم یأتیکم نذیر, جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالے جائے گا, جب بھی جو بھی جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا, ڈرنے والا نہیں آیا, آیا ہم نے جھٹلایا, آیا ہم نے جھٹلایا. تو جو جہنم میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ جس نے حق آنے کے بعد اس کو جھٹلایا وہی جہنم میں جائے گا. کوئی ایسا نہیں جائے گا جہنم میں, معلوم ہی نہیں کیوں لایا بھائی, معلوم ہی نہیں میرے کو کیوں لایا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایسا آئے گا کوئی؟ ہر ایک کو معلوم ہوگا میں نے جہنم میں اس لیے آ رہا ہوں کہ حق میرے سامنے آیا, میں نے انکار کیا, چاہے وہ رسول ہو یا رسول کا رسول ہو, رسول کا بھیجا ہوا آدمی ہو, کوئی دائی ہو. تو یہ جہنم میں جانے والے اپنی ذمہ داری پر اپنے گناہ کی وجہ سے جائیں گے. اسی لیے اس حدیث سے, اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سب کو معلوم ہوگا. جن کو نہیں معلوم ہوگا ایسے بھی تو کچھ ہیں, کچھ لوگ بول رہے ہیں افریقہ کے جنگل میں بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جن کو نہیں پہنچے ہم لوگ ابھی تک, ان کا کیا, کہاں جائیں گے وہ لوگ, جنت میں جہنم میں؟ ان کا جواب سنیے حدیث میں. امام احمد اور ابن حبان نے, آج بہت لمبا ہو رہا ہے, مکمل کریں یا نہیں کریں؟ فوج بہت تیار ہو کے آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن تک کوئی بولنے والا نہیں گیا یا گیا ان کو سمجھا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحتجون یوم القیامہ, چار لوگ ہیں, چار قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ سے حجت کریں گے. رجل اصم لا یسمع شیئا, بہرا آدمی اس کو سننے ہی نہیں آتا تھا. ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات فی فترہ, ایک مجنون پاگل آدمی, ایک دم بوڑھا آدمی جس کی عقل بھی امبیلنس اس میں پیدا ہو گیا ہو. ایسا آدمی بعض وقت ہو جاتا ہے, اس کو نواز سے آئے تو کونے نہیں کہاں سے آئے, اس کے اپنے نواز سے ہے نہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا, اچھا اس کا بیٹا ہے کیا, اچھا تو میرا نواز ہے, اچھا ایسا ہو جاتا ہے بعض وقت آدمی. ورجل حرم, ایک دم بوڑھا آدمی. ورجل مات فی فترہ, اور ایسا آدمی جو فترہ میں مرا ہے, ایسے پیریڈ میں مرا ہے کہ کوئی نبی نہیں تھا اس زمانے میں. چار آدمی, بہرا سنے نہیں آتا, پاگل سمجھتا ہی نہیں کچھ, بوڑھا ایک دم عقل کام سے گئی پوری, ایک دم بچہ بن گیا ہو, اور چوتھا وہ آدمی جو ایسے دور میں مرا کہ کوئی نبی نہیں تھا, فترہ میں مرا ہے. فترہ فعمل, ابھی چاروں بحث کریں گے اللہ سے, حجت کریں گے. فعمل اصم, اصم بہرا آدمی کیا کہے گا اللہ سے؟ فیقول ربی لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا, بہرا آدمی کہے گا اللہ اسلام آیا لیکن میں نے سنا ہی نہیں, مجھ کو سننے ہی نہیں آتا تھا, مجھ کو میسج سننے ہی نہیں ملا, سنا نہیں تو مانا نہیں, لو کنا نسمع او نا, سنا ہی نہیں تو سمجھتا کیسے, سمجھتا نہیں تو سمجھا ہی نہیں تو مانتا کیسے, میں بہرا تھا مجھ کو سننے ہی نہیں آیا میسج کیا ہے. واما الاحمق, پاگل آدمی کہے گا, فیقول یا ربی ربی جاء الاسلام وما اقم شیئا, پاگل آدمی کہے گا کہ اللہ اسلام آیا لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پایا, میں سمجھتا ہی نہیں تھا, وما عاقل شیئا, میرے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا, پیشاب پاخانے کی عقل نہیں تھی مجھ کو, اسلام کی کیا عقل ہوگی. والصبيان يحذفونني بالبعض, میرا تو یہ تھا کہ بچے مجھ کو مینگنیاں مارتے تھے, میرا یہ حال تھا, اور مجھ کو اسلام سمجھ میں آئے, مجھ کو جو ہے پاکی ناپاکی نہیں سمجھتی تھی. وَأَمَّا الْحَرِمُ, بوڑھا آدمی کہے گا, فَيَقُولُ رَبِّ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَقِلُ شَيْئًا, اللہ اسلام آیا میری عقل خراب ہو گئی تھی, مجھ کو کوئی چیز سمجھتی نہیں تھی, وَمَا أَقِلُ شَيْئًا. وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ, وہ آدمی جو ایسے دور میں مرا ہے کہ اس کو کوئی نبی نہیں ملا, نبی نہیں ملا یعنی میسج نہیں ملا, فیقول ربی ما اتانی لک رسول, وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں, ان کے پاس تو بھی آیا ہے میرے پاس تو آیا ہی نہیں, میرے پاس ما اتانی لک رسول, اے اللہ تیرا کوئی رسول میرے پاس نہیں آیا, میرے پاس کوئی میسج لے کے نہیں آیا. فیاخذ مواثیقہم لیطیعنہ, اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے گا, مانو گے میری ابھی, ٹھیک ہے نہیں دنیا میں میسج نہیں آیا نہیں مانے, اب آئے گا تو مانو گے, حشر کا میدان ہے, اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اگر اب میں کوئی حکم دوں تو مانو گے, اللہ ان سے وعدہ لے گا. فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ, اللہ حشر کے میدان میں ان کے پاس رسول بھیجے گا, حشر کے میدان میں ان کے پاس رسول بھیجے گا اور کہے گا آگ میں کودو, میرا حکم ماننے گا، جو حکم دے گا مانیں گے اللہ، ٹھیک ہے، آدمی کو دو میرا حکم ہے. اب فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پس اللہ کے اس حکم پر کہ آگ میں کود جاؤ، جو آگ میں کود جائے گا وہ آگ اس کے لیے بردن و سلامن ہو جائے گی. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، آگ میں کودو تو وہ آگ کون سی آگ ہوگی؟ اللہ کا حکم، اللہ کہے گا کودو آگ، اگر وہ کود جائیں گے تو جلیں گے نہیں، وہ آگ ان کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک ہو جائے گی. وَمَن لَّمْ يَدْخُلْهَا سُحِبَ إِلَيْهَا، اور جو اس آگ میں نہیں کودے گا، نہیں داخل ہوگا، کہے گا نہیں نہیں ہم نہیں جاتے آگ میں، تو اس کو گھسیٹ کے اس میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پیغام پہنچنے کے سوا عذاب نہیں دیتا ہے، جس تک دنیا میں نہیں پہنچا آخرت میں اس کو حکم دیا جائے گا، تھوڑا بڑا حکم ہوگا کیونکہ بڑا بڑا دیکھ چکا ہے سب کچھ. اللہ سے بات کرنے کے بعد اللہ کی مانا سب ہے نا، سب آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی، سب آپ کیا ہے، تو تھوڑا ٹف ٹیسٹ ہوگا وہ. تو آدمی کہے گا منی کودتا تو ڈالا جائے گا اس کو، کہے گا اللہ کا حکم ہے کود آگ میں تو کود، تیری مانیں گے اللہ، خلاص آگ میں کودنا ہے. اس کو احمد اور ابن حبان نے روایت کیا. ایک اور روایت اس میں آپ فرماتے ہیں فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا قد عصیتمونی، تم نے تو میری نہیں مانی ہے. وَأَنتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُّ تَكْذِيبًا وَمَعْصِيَةً، جب تم میری نہیں مانتے ہو تو میرے رسولوں کی بات دنیا میں تم زیادہ انکار کرتے ہیں. تم یہاں نہیں مان رہے وہاں کیا مانتے ہیں؟ یہاں سب دیکھ کے نہیں مان رہے، وہاں نہیں دیکھ کے کیا مانتے؟ میرے رسولوں کی تو اور زیادہ تم انکار کرنے والے ہوتے. قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُدْخِلُ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةَ وَهَؤُلَاءِ النَّارَ، پھر یہ جو ماننے والے ہیں ان کو جنت میں ڈالا جائے گا اور وہ جو ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کو ابو یعلا اور البزار نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ تقدیر کا عقیدہ ہے. تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں ماننے کا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ شارٹ میں کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں. آدمی کو اتنا ٹینشن والا عقیدہ کا اتنا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، کیوں ضروری ہے، کیا فائدہ اس کا ہے؟ نمبر ایک، تقدیر کا عقیدہ اگر ہے اور آدمی کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو ایک انسان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ ہی کی چلتی ہے تو رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے. آدمی کو جب یہ معلوم ہو جائے جو بھی ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے تو آدمی اللہ کی طرف پلٹے گا اور اللہ سے مانگے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے گا جب معلوم پڑ رہا ہے کہ صرف کامن ایفیکٹ نہیں ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ غیب سے بھی دیتا ہے، اللہ کی مرضی سے ملتا ہے، تو کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے. تو دعا کا سبب، ورنہ جب اگر کچھ دعا سے ہوتا ہی نہیں ہے تو دعا کا کیا مطلب ہے؟ جب ہو گیا نا خلاص چھوڑ دو. ابھی اللہ کا دخل کائنات میں ہے، بندے کے عمل کا نتیجہ بھی نکلتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے. بعض اوقات آدمی سوچتا ہے جب سب لکھے ہوا ہے تو مانگنے کا کوئی، اس سے اچھا دوسرا کچھ کام کریں گے، دعا کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس آدمی سے کہنا چاہیے سب لکھے ہوا ہے تو کام کر کرتا ہے، دعا اور سب چھوڑ دانا، چبا بھی مت. چباتا کیوں ہے؟ اگر پیٹ میں جانے والا ہو تو جائے گا، چب کے جائے گا. آدمی عمل دنیا کے برابر کرتا، دین کے لیے تقدیر کا سہارا لیتا ہے. دین کے لیے تقدیر کا، تقدیر میں ہوگا تو آنا ہی ہے نماز کو بھائی، ٹھیک ہے، تقدیر میں ہوگا تو کھانا منہ میں جائے گا اپنے آپ، ایسا نہیں کرتا. برابر دنیا میں برابر کام نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا؟ وہاں برابر سمجھ میں آتا. کوشش کرنا چاہیے، آخرت کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے. اللہ بندوں کی کوشش کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور قضاء کا تعلق بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور حاکم کی روایت میں ہے، آپ فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز پھیرتی نہیں ہے مگر دعا. اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں پھیرتی ہے مگر دعا، یعنی دعا سے اللہ کا فیصلہ پلٹ جاتا ہے. اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، اللہ دور کر دے میری تکلیف، اللہ بچا لے، اس کو پہلے سے مانگ رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ فرشتے کو دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو سزا دو، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا مت دو. دعا کیا اس نے، توبہ کیا اس نے، اللہ فرشتے سے کہتا، فرشتہ بولتا اللہ بندے کی دعا سے اللہ معاف کرتا ہے بندے کو، تو فرشتے کا اور ایمان اور بڑھ جاتا ہے. فرشتوں کا بھی ایمان ہے، فرشتوں کا بھی علم ہے، فرشتوں کا علم بڑھتا رہتا ہے، فرشتوں کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. نہیں معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے، دیکھیے سنیے، فرشتوں کا ایمان اور ان کا علم بڑھتا رہتا ہے. اس لیے فرشتوں نے کہا اللہ، اللہ نے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، پہلے معلوم تھا نہیں، اللہ نے بعد میں بتایا، ان کو نہیں معلوم تھا، معلوم پڑا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فرشتوں کو معلوم ہوتی ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے تصدیق کے ذریعے سے. تو فرشتوں کی بھی تربیت ہوتی ہے بندوں کے احوال میں، اس کو بھی یاد رکھیں. لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کا جو فیصلہ آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے، مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس مصیبت کو لے لیتا ہے. اللہ کو معلوم ہوتا ہے دعا کرے گا، اللہ کے علم میں نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا دعا کرے گا اس لیے مصیبت ڈالا. اللہ بندے کی، فرشتوں کی، سب کی تربیت کرتا ہے، سب کی دینی تربیت کرتا ہے کہ جب تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، تکلیف جاتی ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا اللہ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے. اس کو ترمذی اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا دعا سے اللہ کے فیصلے پلٹتے ہیں، بدلتے ہیں، اس لیے دعا چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں اللہ کے علم میں تبدیلی ہوتی ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا دعا کرے گا، یا معلوم تھا اب تو پڑھ چکے واپس سے بولوں، نہیں. دعا کا، تقدیر کے عقیدے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہے. ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام نے جب پیڑ سے کھایا، تو آدم علیہ السلام نے جب پیڑ سے کھایا تو اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ تو نے تقدیر میں لکھا تھا بس میں نے کھایا. آدم علیہ السلام نہیں کہا، بلکہ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے عمل کا ذمہ دار میں ہوں. اسی لیے جب انہوں نے کھایا اور ان کو جو بھی اس سے تکلیف ہوئی پھل کھانے سے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، اللہ نے ان کو پکار کے کہا کیا میں نے اس پیڑ سے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے کہا اللہ ہم نے، اے ہمارے رب ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے ہی غلطی کی ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، تو مغفرت ہماری نہ کرے، تو ہم پر رحم نہ کرے، تو ہم تو گھاٹے میں پڑ جائیں گے. سورہ البقرہ میں اللہ نے بیان کیا ہے. تو عقیدہ جب صحیح ہوتا ہے آدمی کا تقدیر کے بارے میں، تو آدمی اپنے افعال کا ذمہ دار، گناہوں کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا کر اللہ سے توبہ اور مغفرت کی طلب کرتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے کیا. نمبر تین، تقدیر کے عقیدے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی میں بہادری پیدا ہوتی ہے. آپ بولیں گے یہ کہاں سے لا کے جوڑے گا؟ ایک آدمی سوچتا ایسا کیا تو کچھ تو ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہوا تو کیا، ایسا ہوا تو کیا، ڈر 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 کے مر جاتا ہے. تقدیر کے عقیدے والا کیسا بولتا، چلو ٹرائی تو کریں گے، تقدیر میں ہوگا ملے گا، جو ہونا ہے ہو دو، چلو کریں گے. آدمی میں ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھو ہم سوچ رہے نقصان ہوگا، ہم کوشش کریں اپنی حد کے اندر، ہم اپنی حد کے اندر، اور ڈاکٹر نے ڈر رہا کبھی مرا تو کہاں پر کہا تھا آپریشن، پیشنٹ جا رہا دواخانے میں دوا علاج کے لیے، آپریشن کے لیے، وہ لوگ مر گیا تو ہمت کیسے آتی ہے آدمی میں؟ تب تقدیر سے باہر تو نہیں جائیں گے نا، موت رہے گی مرے گا، نہیں رہے گی نہیں مرے گا. میں کنویں میں کودنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو جائز حدود کے اندر رسک لیتا ہے، علاج کے لیے ہو، ابھی گاڑی چلانا ہے اس میں، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تو، کبھی مر گیا تو، کبھی ایسا ہوا تو، بزنس میں پیسہ لگا، کبھی گیا تو پیسہ پورا ڈوب گیا تو، کسی آدمی کی مدد کر رہا ہوں، یہ دشمن بن گیا تو، کچھ بھی سوچتا آدمی. اب آدمی گاڑی چلانے کے لیے، آدمی گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے ڈرے گا، لیکن آدمی کے اندر اگر تقدیر کا عقیدہ ہو، بولے گا بھائی موت سے پہلے تو نہیں مریں گے نا، موت آئے گی تو مر جائیں گے، پھر چاہے گھر پہ بیٹھو، چاہے گاڑی پہ بیٹھو، چاہے آسمان میں پلین میں جاؤ. تو آدمی کے اندر بہادری اور رسک ٹیکنگ کی کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے. کب؟ جب آدمی بولتا ہے جو تقدیر میں رہے گا ہوگا. اسی لیے اللہ نے یہ عقیدہ ہم کو دیا تاکہ ہم ہمت والے بنے، ڈرپوک نہیں بنے. کاز اینڈ ایفیکٹ والے بہت ڈرتے، سوائن فلو، احتیاط کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سپر احتیاط غلط ہے.
رشتے دار رشتے دار سے ڈر رہا ہے, اس سے ڈر رہا ہو, اس سے ڈر رہا ہے. ہم احتیاط کریں, اسلام ہی ہے, اس سے پہلے میں درس میں لے چکا ہوں, لیکن احتیاط جو ہے ایک دم ایسا احتیاط جو اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت کو بھی پار کر جائے, ایک دم اس اسباب ہی اصل ہو جائیں, یہ غلط ہے. کتنے لوگ گھومے نا ایسا بغیر اس کے, کتنے لوگ دوا خانے میں تھے, ڈاکٹر تھے, کتنے لوگ پیشنٹ کے باوجود ہو کے آئے ہوئے ہمارے مذہب میں, ایسے ہمارے مذہب کچھ نہیں ہوا, اللہ نے بچا لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, اے نبی آپ کہیے ہم کو تو بس وہی تکلیف پہنچ کے رہے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا, ہمارا سرپرست, ہمارا سنبھالنے والا, ہمارا نگراں وہی اللہ ہے, ہمارا مولانا ہے, ہمارا مولا ہے, ہمارا کارساز ہے, کاموں کا بنانے والا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. تقدیر کا عقیدہ ہے بتاتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوگا, ٹینشن نہیں لینے کا جاتا ہے. ورنہ آدمی کیا ہوتا, فکر 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 سے آدمی دبلا, کیا ہوتا کہ کیا لکھے, آدمی پریشان ہو جاتا ہے. آدمی ہمت آتی ہے تقدیر کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے ابن عباس سے کہتے ہیں, ایک مرتبہ سواری پر بچے کو سوار کیا اور کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات, اے بیٹے اے بچے اس کو بات چیزیں سکھلاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, کچھ لوگوں کی بیٹری ختم ہو گئی ہے. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے اوامر کی, اللہ کی مرضیات کی حفاظت کر, نگرانی کر, تو اس کو اپنے سامنے پائے گا, یعنی تو اس کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ, جب تو مانگے اللہ سے مانگ. واذا استعنت فاستعن باللہ, تجھ کو مدد کی ضرورت ہو, استعانت چاہیے, اللہ سے مدد طلب کر. واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک, یہ بات جان لے کہ ساری مخلوق اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانے پر آئے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء, اور اگر سب کے سب جمع ہو جائیں, پوری مخلوق, پوری مخلوقات سب جمع ہو جائیں, چیل کوے بھیڑ بھیڑیے سب, انسان سب, پہاڑ دریا سمندر آگ سب مل کے تجھ کو نقصان پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں, لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك, بس اس کے سوا تجھ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے کہ اتنا نقصان اس کو ہونا چاہیے. اس لیے آدمی پہاڑ سے کودتا ہے, صرف دونوں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, مرتا نہیں. اور کئی بچے اوپر سے گرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ہوتا ہے کہ نہیں. اور آدمی ٹھوکر کھا کے باتھ روم میں گر جاتا, مر جاتا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. جتنا نقصان ہونے والا ہے ہوگا, جتنا نقصان ہونے والا ہے اتنا ہی ہوگا. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے اور سیاہی سوکھ گئی. اللہ نے لکھنا تھا لکھ دیا, ختم, چینجز اس میں نہیں, کاٹ چھاٹ اس میں نہیں ہوگا, سیاہی سوکھ گئی اس کی, سب جو فیصلہ ہونا تھا ہو گیا. یہ عقیدہ ترمذی کی حدیث ہے, یہ عقیدہ آدمی کو بہادر بناتا ہے. آدمی بولتا ہے جو ہوگا دیکھیں گے, تقدیر میں رہے گا, ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا, رشتہ بھیجے ہوا ہے, ابھی ہوتا کہ نہیں ہوتا, ہوتا کہ نہیں ہوتا. نوجوان ہمارے پریشان, باپ بیٹی کے لیے پریشان, کیا ہوتا, نیند آ رہی, ہوتا کہ نہیں ہوتا. اب جاب کے لیے امتحان دے کے آیا ہے, پاس ہوتا نہیں ہوتا, پیپر دے کے آیا پاس ہوتا نہیں ہوتا, دو مہینے کی تکلیف, مارچ سے لے کے جون تک ٹینشن ٹینشن ٹینشن. جو ہونا ہے ہوگا, سکون, پورا آدمی کی پوری فائل ڈیلیٹ ٹینشن کی. آدمی ایک دم سکون سے جی سکتا ہے, جو ہونے کا ہوگا, خلاص کرنے کا کرے نا, اب چھوڑ دا. تو ایک آدمی کا ٹینشن ہی ختم ہو جاتا ہے, اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو, آدمی جو کرنا ہے کر دے, اس کے بعد آدمی بولے میرا کام میں نے کر دیا, اب اللہ تقدیر میں اگر اللہ نے لکھا ہے ملنا ہے, مل کے رہے گا, جو نقصان فائدہ آنے کا آئے گا, خلاص میرا کام میں نے کر دیا. اپنے آپ کو بلیم میں نہیں کر سکتا, کوشش کرنی تھی میں نے نہیں کیا, نہیں کر سکتا میں. اب اللہ دینا ہوگا دے گا, نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا. ہمت پیدا کرتا ہے آدمی. اسی طرح سے تقدیر کا عقیدہ آدمی کو خام خواہ دوسروں سے جلنے سے بھی روکتا ہے. حسد اس کو ملا میرے کو نہیں ملا. اگر آدمی مانے جس کو اللہ دینا چاہے دیتا, نہیں دینا چاہے نہیں دیتا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو آدمی نے کہا اللہ دیا, اس کا کیا ہے, اس کے اندر اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے دیا تو ملا, تو اس کا کوئی کمال نہیں, نو کمپیریزن, دونوں میں کوئی آگے پیچھے نہیں. تو آدمی بول سکتا ہے تیرے کو جو بھی ملا ہوا اللہ کی طرف سے, تیرا کیا کمال ہے اس کے اندر, اور میرے کو نہیں ملا, میرا قصور بھی نہیں, اللہ نے مجھ کو ایسے ہی دیا ہے. تو آدمی کو سکون ملتا تھا کہ اللہ نے کسی کو غریب امیر, کالا گورا, اچھا دبلا موٹا پتلا, جو بھی بنایا اللہ نے, جیسا بھی بنایا اللہ نے ویسا بنایا, تو اس کا ٹینشن فری ہو جاتا. کسی سے حسد اس کو نہیں ہوتا ہے, جلن اس سے کسی کو نہیں ہوتی ہے, اس کو کسی سے نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس, اللہ نے جو تقدیر میں جو قسمت میں تیری ڈالا ہے جتنا تو اس کو دیا ہے اس سے راضی ہو جا تو دنیا کا سب سے غنی اور امیر آدمی ہو جائے گا. امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت ہے, امیر وہ ہے جس کو چاہیے نہیں, دوسرے کا اپنے کو چاہیے نہیں, وہ امیر ہے. وہ امیر ہے جس کو جو چاہیے وہ محتاج ہے, جس کو نہیں چاہیے وہ محتاج نہیں ہے. تو امیری غریبی زیادہ کم میں نہیں ہوتا, محتاجی عدم محتاجی میں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے تقدیر میں لکھا ہے, تیری تقسیم میں تجھ کو ملا ہے, جو ڈیوائیڈ کیا اللہ نے چیزوں کو, تجھ کو جتنا دیا راضی رہے اس کے اوپر. راضی رہے کا مطلب کام کو مت جا, نہیں اس پہ شکایت مت کر, ٹینشن مت لے, دوسرے کو برا بول مت, ادھر ادھر بلیم مت کر, جل مت کسی سے, راضی رہ. اللہ نے دیا نا بس, کوئی بات نہیں, ٹینشن نہیں کوئی, ہم کو اتنا بھی اللہ نے, ہم خوش ہیں اللہ سے. ورضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس, اللہ نے جو تیرے لیے قسمت میں لکھا ہے جتنا تجھ کو دیا ہے راضی رہے اس سے, تو دنیا کا سب سے کیا ہو جائے گا, لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا, مالدار ہو جائے گا. اس کو احمد ترمذی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. تقدیر کا عقیدہ آدمی کو پچھلے غم کو بھلانے میں مددگار ہوتا ہے اور اگلی فکروں سے اس کو روکتا ہے. دنیا کا آج سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, غریبی نہیں سٹریس, جس میں امیر غریب دونوں آتے ہیں, ٹینشن سٹریس, سٹریس سے ہارٹ اٹیک ہو رہا, سٹریس سے ایسیڈیٹی آ رہی, سٹریس سے سگریٹ آ رہے, سٹریس سے ڈرگ ایڈکٹ بن رہے, شراب ایڈکٹ بن رہے, سوسائڈ آ رہا, کیسے آ رہا, سٹریس, سپیلنگ چھوٹی پرابلم بڑھے, سٹریس ایک دم اس کے اندر بھی ایک دم آدمی کے سٹریس ہے. اس میں سٹریس کیوں ہوتا ہے, اللہ نے اس کا حل بتایا ہم کو کہ تقدیر کے عقیدے سے تیرا سٹریس کیا ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ماں, اللہ نے وجہ بتلائی تقدیر کے عقیدے تم کو کیوں ماننا ہے, اس کا ایک فائدہ بتایا اللہ نے. ماں افارا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, جو بھی مصیبت تمہاری جان میں آئے, تم پوری زمین میں آئے جیسے سیلاب وغیرہ, یا تمہاری جان میں آئے جیسے سر پھوٹنا یا کچھ بھی بیماری آنا, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کو پیدا کرنے سے پہلے, اس چیز کو ظاہر کرنے سے پہلے ہم نے اس کو پہلے لکھ دیا ہے. دنیا میں سیلاب آتا ہے, پہلے سے اللہ کے پاس لکھا ہے فلاں تاریخ کو سیلاب آئے گا, طوفان آئے گا, وہ بیمار ہوگا, سائیکل سے گرے گا, سائیکل ٹوٹے گی, ہڈی بھی ٹوٹے گی, پہلے سے لکھا ہوا ہے. جو بھی مصیبت زمین میں تمہاری جان میں یا زمین میں آتی ہے, یہ اس کے ہونے سے پہلے کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, ایسا کوئی سا پہلے سے, اللہ پر یہ آسان ہے, اللہ پر یہ کیا ہے, آسان ہے اس کے ہونے سے پہلے جاننا اور لکھ دینا. کیوں اللہ نے ایسا یہ عقیدہ ہم کو ماننے کے لیے اس کی خبر کیوں دی ہم کو کہ تم یہ مانو کہ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے اور پہلے سے لکھ دیا جا چکا ہے. لکھے لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا, کھو گیا, اس پر تم افسوس کرتے نہ رہ جاؤ, اور جو تم کو مل گیا اس پہ تم گھمنڈ میں نہ آؤ. اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے فخر باز کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی کسی کو اگر نہیں ملا, ٹرین چھوٹی, کیا جلدی آتا تو میں کتنا اچھا ہوتا ہے, جانتے نہیں ملنے والی تھی, نہیں ملی, دوسری ٹرین کا انتظار کریں گے, یہ ٹینشن کم ہو گیا نا اس کا, ورنہ خام خواہ اپنا بی پی ہائی لو کر رہا, جو چار پانچ منٹ زندگی کے ہے پلیٹ فارم کی وہ بھی خراب کر رہا, لوگ اس کو دیکھ کے بول رہے کیا ہوا اس کو, دھکیلو اس کو ٹرین سے باہر. دنیا کے اندر تکلیفیں آتی ہیں آدمی کو، خام خواہ آدمی پریشان ہوتا ہے، نقصان ہو گیا نا گیا، اسلام سکھاتا ہے نقصان ہوا نا دفن کر آگے جی. لیکن اگر کامن ایفیکٹ والا آدمی ہو، ایسا کرتا تو ویسا ہوتا، یا آدمی کو ہونے کے بعد نقصان پہ دوسرا نقصان آدمی کرتا ہے، کھونے کے بعد رونا ڈبل کھونا ہے، کھونے کے بعد کھونا کیسا ہے، آئس کریم گرا، یاد ہوگا آپ کو ایگزامپل، بہت اچھی ایگزامپل ہے. ایک آدمی آئس کریم کھا رہا تھا، آپ لوگ بھی بچپن میں اس کو آپ کو ابھی بھی یاد ہوگا، آپ کھاتے کھاتے آدھا ٹوٹ کے گر گیا کلفی، ارے کلفی گر گئی، کلفی گر گئی، یہ بھی ٹک، یہ بھی گر گیا. بعض اوقات آدمی کھونے کھوئے ہوئے پہ رونے میں جو بچا ہوا ہے اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. تقدیر کا عقیدہ کیا بولتا ہے، انسان کو کیا سکھاتا، ارے آدھی گری آدھی بچی کھاؤ اس کو، تو یہ بھی گری گری گری، اللہ نے گرانے کا تھا گرا، اب یہ بچی بھی کھا جلدی سے اس کو. تو تقدیر کا عقیدہ یہ ہے کہ کھویا نا گیا تو جان دینا، اب جو بچا اس کو تو صحیح استعمال کر. تو آدمی میں افسوس، ٹینشن، اسٹریس، فکر، کل کیا ہوگا، ٹینشن، لکھے لاتا سو علامہ فتکم، جو چلا گیا چھوڑ دو اس کو، افسوس کرتے نہ رہو. اور جو مل گیا میں نے کیا تو دوسروں پہ باسی نہیں، اللہ نے دیا اس لیے ملا. تو انسان کی جو ہے ہائٹ تھوڑی کم ہو جاتی، ورنہ ہوا میں ایک فٹ اوپر آدمی ہوتا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، تو اس کو اللہ نے دیا تاکہ انسان میں گھمنڈ نہ ہو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، کوئی سمجھے کہ میری تو کوئی اوقات نہیں تھی، اللہ نے اتنا سب کچھ مجھ کو دیا، یہ اللہ کا احسان ہے. تو تمہیں فخر نہ آئے جو تم کو ملا ہے، اور جو نہیں ملا یہ نہ ہو کہ فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا، اس لیے ایسا، کیونکہ اللہ نے چاہا گیا چلو ختم ہو گیا. تو یہ تعلقات کے لیے اچھا ہے، یہ انسان کے ٹینشن کو ہلکا کرنے کے لیے ہے، غم کو. کوئی مر گیا، بعض اوقات آدمی ہوتا ہے کہ اگر اس کو جلدی سے دوا خانے میں لے جاتے نا تو بچ جاتا بےچارا، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ بھی کرتے نہیں. کوئی آدمی سوچتا اس نے گاڑی نکالنے میں دیر کرا، ہوتا نا ایسا، ہوتا ہے ایسا، گاڑی نکالا ہی نہیں جلدی، اس لیے کیا ہو گیا، ویسے مر گیا ہو. تو آدمی زندگی بھر اتنا بڑا دل کے اندر ہمالیہ لے کے جیتا، کیوں، میری وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، اللہ تعالی نے چاہا اس کی موت ہو گئی، اللہ نے چاہا نقصان ہو گیا، ختم. انسان کے کرنے نہیں کرنے سے نہیں ہوتا ہے. تو یہ آدمی کے دل کو کیا کرتا ہے، ہلکا کرتا ہے، زندگی کے بوجھ کو، تقدیر کا عقیدہ ہلکا کر دیتا ہے، کہ آدمی ہوتا ہے اللہ نے چاہا ہوگا خلاص چھوڑ دا رہا اس کو. تو یہ عقیدہ، تقدیر کا عقیدہ انسان کو اس طرح سے یعنی صحیح راستے پر رکھتا ہے. اسی طرح سے آخری بات، حسرت کا مطلب ہوش میں ہے، اب کون سی بات پہ ہنسنا سمجھ میں آتا، ورنہ آدھا تو آدمی منہ بند کر، آنکھ بند کر لیتا، منہ کھول لیتا ہے. آخری بات یہ کہ انسان اگر تقدیر پر اعتماد رکھے، اور یہ بات یاد رکھے کہ جو ملنا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان روح القدس نفث فی روحی، روح القدس نے میری روح میں، میرے قلب میں یہ بات ڈالی، کیا، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها، کہ کوئی جاندار اس وقت تک کے مر نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی عمر کو ختم نہ کرے، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا ہے. حرام موت، حلال موت، موت آئی مرا، چاہے جیسے طریقے سے مرا، گھر میں، ایکسیڈنٹ میں، دواخانے میں، آ خودکشی کر کے، کوئی وقت سے پہلے نہیں مر سکتا ہے، اپنی عمر ختم کرنے سے پہلے نہیں مر سکتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں ٹائم سے پہلے خودکشی سے مرا، تو جب تک اس کا ٹائم پورا نہیں ہوتا وہ گارڈن میں جیسا گھومتے، دنیا میں گھومتے رہتی اس کی روح. ایسا نہیں ہے، جو وقت ہے اسی پر مرتا ہے، چاہے جیسا بھی مرے، اور فرشتے اس کو جمع کر لیتے ہیں. وہ تستوعب رزقها، کوئی مر نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی عمر کو ختم نہ کرے، مکمل نہ کرے، حتی تستکمل اجلها وہ تستوعب رزقها، اپنے رزق کو پورا سمیٹ نہ لے، جتنا رزق ہے اس کو پورا مل کے رہے گا مرنے سے پہلے. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وہ ادملوا فی الطلب، تو طلب میں حلال طریقہ اختیار کرو، گھائی گڑبڑ مت کرو، ایسا مت کرو کہ تم حلال کی بجائے حرام ہی کو لے لو، چلو حرام سامنے تو لے لو، ایسا مت کرو. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اپنی طلب میں اجمال اختیار کرو، چن کے حلال کو لو، حرام مت لو. ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله، رزق کی طلب میں اگر تاخیر اس کو لگتی ہے تو وہ آدمی ایسا نہ کرے, اس کو رزق جلدی نہیں مل رہا تو ایسا نہ کرے کہ وہ حرام حلال کو چھوڑ کے اللہ کی معافیت کے ذریعے سے رزق حاصل کرے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ, اس لیے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو اللہ کی طاعت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر رکتا اس کا رزق ضرور ملتا جو حلال اس کا ہے, اس نے حرام طریقے سے اپنایا تو اس پر حرام کا فتویٰ لگا, گناہگار ہوا. اگر وہ برابر حلال ہی کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو حلال دیتا, اس لیے کہ اس کی زندگی میں حلال جتنا ہے اس سے کم کھا کے وہ نہیں مرے گا. تقدیر کا عقیدہ آدمی کو حرام سے حلال کی طرف لاتا ہے, اس لیے تقدیر کا عقیدہ ضروری ہے. یہ مسلمان کی ہمت ہے اور غم فکر اور ٹینشن کے بوجھ کو کم کرنے والا عقیدہ ہے. دوسروں پر رحم کرنے والا انسان سب برابر ہے, اللہ کا احسان ہے, کسی کا کوئی کمال نہیں. اور کچھ کھو گیا تو کوئی بات نہیں, آگے دیکھو, یہ تقدیر سے پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے جو لوگ دہریے ہوتے ہیں وہ کبھی سکون سے نہیں جی پاتے, لیکن جو تقدیر پہ بھروسہ کرتا ہے کھا پی کے مست میں اڑ کے سو جاتا ہے, جو اللہ کریں گے دیکھیں گے آپ نے, اس کو گولی کھانے کی ضرورت ہے, جو اللہ چاہے گا ہوگا. آدمی اپنا کر کے اللہ جو چاہے گا ہوگا, آدمی کو جو ہے ٹینشن ہی ختم, اللہ کے حوالے خلاص. تو یہ تقدیر کا عقیدہ اللہ تعالیٰ, کچھ باتیں اور ہیں لیکن انشاءاللہ کبھی اور دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو تقدیر کا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس عقیدے سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو صحیح طور سے سمجھ کے ان کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں سوالات جواب بہت زیادہ ہو جائے گا, ہیں زیادہ لیکن پھر اور لوگوں کو وقت بھی نہیں اتنا, اتنی دیر تک اگر جاگیں گے تو پھر عبادتوں کا رقم معاملہ ہے, اس کو کسی اور درس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. ایک سوال میں دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ بقیہ مزید بعد میں دیکھیں گے. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیادی ستون ہیں, تو اسلام کا چھت کیا ہے؟ اسلام کا چھت حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا, اس لیے اسلام کی یہ جو ستون ہیں ان کو ذکر کیا گیا. آج اگر کوئی چھت بتائے گا کل آگے پوچھے گا دیواریں کھڑکیاں کیا ہیں. ٹینٹ کی مثال ہے وہ چھت, ایسی بلڈنگ کی جس نے, اب کون سا گھر ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے حدیث میں ستون بتایا, ستون بولنے کا, چھت اور پھر فلورنگ کا ایک ہی ہے, سیڑھیاں کا ایک ہی ہے, صوفی آئیں گے پھر سیڑھی والے ہمیں, تو کچھ بھی ایسا نہیں چلتا ہے. جتنا بتایا اتنا ماننے کا, جتنا نہیں بتایا وہ چھوڑ دینے کا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے, دین پر عمل کرنے کی اور اس کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.